نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي موضع آخر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الشيخ الجليل أي الترمذي في الجامعه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھیے راستہ دے دیجئے آج جن کی محفل ہیں وہی آگے نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا درود پاک اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم راستہ دے دیجئے کہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں ہمارے تمام کے محسن ہیں تو برائے کرم محسوس مت فرمائیے گا راستہ عنایت فرمائیے گا اہل سنت کے محسنین محسنین زادے ہیں تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پر آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب گرامی پر پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر، محتشم و مکرم سامعین کرام، گرامی قد حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رب کریم کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں یوم عاشور کی یہ حرمت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل خاص سے ذکر اہل بیت کے لیے جمع کیا، ان کے ذکر کے لیے جمع کیا جن کا ذکر وہ نماز میں بھی ضروری رکھتا ہے، ان کے ذکر کے لیے جمع کیا جنہیں تمام عالمین میں فضیلت اور تفضل عطا فرمایا، ان کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کیا، جن کی حرمت و مقام یہ ہے اور جن کی عظمت و چاشنی یہ ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے وہ میری اولاد سے محبت کرے، اور یہ پیغام اللہ رب العزت آپ کے قلب منیر پر ودیت فرماتا ہے اور الفاظ وحی کے ذریعے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، آپ کی دینی خدمات گراں قدر دینی خدمات پر، کہ اگر وہ خدمات وہ بوجھ پہاڑ پر بھی ڈالا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ محبوب، اگر تیرے اس شاق تحیت احسان بجا لانا چاہتے ہیں، احسان گزاری کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ اس محنت شاقہ پر، تمہیں تمہارے رب سے واصل کرنے پر، تمہیں جہنم سے کھینچ کر جنت کا مزداق بنانے پر میں کوئی اجر و انعام کا تقاضا نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اگر کچھ دے کر ہمارے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو۔ یہ حرمت و مقام اہل بیت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت تک ہماری آنے والی اولاد کو حب اہل بیت سے سرشار فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس طبقہ خبز سے محفوظ فرمائے کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت محفوظ ہے۔ میں ایک شریف فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت پر تو آپ اکثر تقریریں سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور ہر مسلمان امام عالی مقام کی فضیلت سے اور آپ کی قدر و منزلت سے واقف ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں ان ہستیوں کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ عاشور کی محفل اور محرم الحرام میں جگہ جگہ محتشم انداز میں محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً میڈیا کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، بنفس نفیس ایسی محافل میں شمولیت کے ذریعے آپ نے اہل بیت کے کثیر مناقب سن لیے ہوں گے، اور جس نے نہیں سنا تو وہ نماز میں آپ پر درود پڑھ کر اس سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ میں ایک شرعی مقدمے کے تحت مقام اہل بیت، کیونکہ ایک بڑا وسیع اور عریض موضوع ہے، اس پر کئی دن بالتفصیل بھی کلام کیا جائے تو منقبۃ اہل بیت کا ایک باب بھی ادا نہیں ہوتا، آغاز عنوان کا ایک سطر بھی ادا نہیں ہوتی، کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں، صحابہ کے عمل میں، ائمہ کے فعل میں، امت کے معمول میں جو تعظیم اہل بیت اور مقام اہل بیت کی ایک تاریخ موجود ہے، اس پر اتنا کثیر مواد موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست ہماری قوت و بساط کے مطابق اس پر محیط نہیں ہو سکتی۔ ہم صرف نسب کے حوالے سے ایک ہی شعبے کی طرف چلیں گے اور اس فضیلت کی طرف چلیں گے کہ اصل فضیلت اہل بیت کی ہے کیا، اصل فضیلت اہل بیت کی ہے کیا۔ جس روئے زمین پر میرے آقا کی بعثت سے پہلے ظلمت ہی ظلمت رہی، دشمنی ہی دشمنی رہی، کفر و الحاد کی بربریت رہی، لوگ برملا اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کے منکر ہو گئے، اور حال یہاں تک ہوا کہ انسانیت اپنے شرف کے مقام سے اس قدر گر گئی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو تراشنا خراشنا شروع کر دیا. معبودوں کا انتخاب، معبود باطل کا انتخاب اپنی جانب سے کرنا شروع کر دیا. جب انسان نے خود اپنے اوپر یہ انسان سوز مظالم ٹھائے، فرشتوں نے رب کریم کی بارگاہ میں آہ و بکا کی کہ مولا اب تو اس شرف انسانیت کو مشرف کرنے کے لیے اور اس اشرف المخلوقات کی اس مقام پر فائز اس انسانیت کو تغرائے شر بخشنے کے لیے کسی نبی برحق کو مبعوث فرما. اللہ رب العزت نے تمام انسانیت پر کرم فرماتے ہوئے اپنے محبوب برحق کو مبعوث کر دیا. ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے بے شمار بے بہا نعمتیں تمہیں دی ہیں لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ وہ ساری نعمتوں کی فرا تھی، اصل نعمت تو ذات مصطفیٰ ہے. فرمائے یہ دے کر کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مسلمانوں اللہ نے تم پر بڑی رحمت فرمائی، بہت بڑا احسان فرمایا کہ اصل نعمت، جان نعمت، روح نعمت محمد عربی کو تم نے مبعوث کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کی بعثت ہوئی ظلمت ختم ہونا شروع ہو گئی، گرد و نواح کے اندر نورانیت و نور پھیل گیا، جو سینے کفر اور شرک سے جکڑے ہوئے تھے وہ ایمان سے مستنیر ہو گئے، جن کے دلوں میں تعصب، حسد اور بغض تھا وہ انکساری اور عاجزی کے پیکر ہو گئے. جس علاقے میں کفر کی آگ لگی ہوئی تھی اب وہاں پر رحمت کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، امت کو اعلان ہو گیا، خلق کو اعلان ہو گیا کہ سب ان پر ایمان لے کر آئے، سب ان پر ایمان لے کر آئے. اب کثیر تعداد میں لوگ ایمان کے حصول کے لیے، آپ کی ذات مکرمہ پر ایمان لانے کے لیے جوغ در جوغ مکہ میں بھی، مدینہ منورہ کے اندر بھی روانہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. لیکن اس نفسیات کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان ہے کیا. اب ایمان کے سارے مدعی ہیں، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کو مان رہے ہیں، لیکن خدا کی یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. محبوب، کچھ لوگ اس گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے آمنا باللہ، زبانی جمع خرچ نہیں، وہ کہتے ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے. وہ اپنے حلقوں میں کہتے ہیں اللہ اس کی حکایت قرآن میں برملا کر دیتا ہے، تو وہ یہ چاہوں گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، صرف اللہ پر ایمان نہیں لایا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کو جان لیا، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے راستے پر چل پڑے، بلکہ کہا آمنا باللہ، ایمان لے آئے خدا پر، وہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. میں اگر آیت تو یہیں پر رک کر آپ سے پوچھوں کہ وہ لوگ کون ہیں تو آپ چھٹ کہہ دیں گے مومن ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بھی مومنین، وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ خدا خود کہتا ہے کہ آمنا باللہ، وہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. میں نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کی، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کبھی باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، لیکن اس کی پہچان ایک نباس ہی فرماتا ہے. سرکار کے حضور بے شمار لوگ آمَنَّا بِاللَّهِ کے ترانے قبول کر رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر کا یہ ترانہ مقبول ہو گیا، حضرت عمر کا یہ ترانہ مقبول ہو گیا، عثمان و علی کا یہ ترانہ مقبول ہو گیا، عشرہ مبشرہ کا یہ ترانہ مقبول ہو گیا، صحابہ کا یہ ترانہ مقبول ہو گیا، لیکن کچھ کو کہہ کر دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا کہ خواہ تم کہو کہ ہم اللہ کو پر ایمان لاتے ہیں، خواہ تم کہو کہ ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. تم آپ کہیں گے شاید نبی کو نہیں مانتے، یہ بات ہوگی. 28 پارے میں سورہ منافقون موجود ہے، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون، اذا جاءک المنافقون، محبوب تیرے حضور منافق آتے ہیں، قالوا، اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے لکاذبون، محبوب یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اب دیکھیں بالکل بات ابال کے طور پر سامنے آ گئی. اب حق اور باطل کے درمیان فرق سامنے آ گیا، الہاد اور دینی کے درمیان فرق سامنے آ گیا کہ اللہ کو ماننے کے لیے مدعی ہے، قیامت کو ماننے کے لیے مدعی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاکید سے کہتے ہیں ضرور بضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں. تو اس گہرائی میں اترے نا کہ صحابہ کا کلمہ مقبول ہوتا ہے، ان کا مقبول نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں آپ کہ کیوں ایسا ہوا، مقبول کیوں نہیں؟ دراصل یہ کہ خالی زبانی کلمہ پڑھنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں. خالی یہ کہہ دینا، یہ تمام تفاسیر کا خلاصہ، تمام علم اعتقاد علم کلام کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صرف یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کو مانا یہ مقبول نہیں، صرف یہ کہنا ہم نے اللہ پر ایمان لایا یہ کافی نہیں، صرف یہ کہنا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں، جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں، جب تک اس کے تقاضے. اور اللہ پر ایمان مشروط ہے نبوت کے ایمان پر، قیامت پر ایمان مشروط ہے نبی پر ایمان لانے پر. تو دراصل نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مومن نہ رہے، وجہ کیا تھی؟ کہ زبانی کلمہ تو پڑھ دیا، زبانی آپ کو رسول تو کہہ دیا، لیکن رسول والے جو تقاضے تھے، رسالت کی جو شرائط تھی، کلمے کی جو روح تھی، وہ تو ان میں تھی نہیں، صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے. آپ پوچھیں گے جناب وہ کلمے کی روح کیا ہے جو ہم اپنے اندر بھی ٹٹولیں، اگر نہیں ہے تو داخل کریں تاکہ ہمارا کلمہ پڑھنا صحابہ کی طرح خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. کیونکہ ابھی ہمارے جسم کے اندر روح کا پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے، ہم گویا کہ اپنے کلمے کو درست کر لیں، معاملات کو درست کر لیں. کتنی عظیم فکر ہے اس آیت کے اندر. ہماری نماز، ہماری روزہ، ہمارا روزہ، ہمارا زکات دینا، ہمارا حج کرنا، ہمارے جملہ عبادات موقوف ہے ایمان پر. کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو. اور یہاں پر ایمان کی فصیل کر دی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، خدا انہیں مسلمان نہیں کہتا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر روح ہے ایمان، روح ہے ایمان، اصل ایمان، جان ایمان کو وہ چھوڑ چکے تھے، کھو چکے تھے، اس کے قریب وہ نہیں جاتے تھے، صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے. سوال ہوا علماء سے کہ روح ایمان کیا ہے؟ نبوت کی روح ایمان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے کہہ دیا یہ تو ایمان کی بات ہو گئی، یہ تو شرائط ایمان کے تمام گویا کہ ہو گئے، لیکن تقاضا اس بات پر ہے کہ ان کا مقبول نہیں ہو رہا، صحابہ کا مقبول ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی جو علم کلام میں بھی بہت بڑی دسترس رکھتے ہیں، وہ اس جگہ پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس جگہ پر ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سنو صحابہ کا ایمان کیوں مقبول ہوا، اور ان دوسرے لوگ جن کے اللہ نے ایمان کی نفی کی ہے وہ کیوں راندہ درگاہ ہو گئے. فرمایا اس لیے کہ صحابہ نے جب کہا کہ ہم نے رسول کو مانا تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی ادا کیا، اس کی روح سے لذت پائی پھر زبان سے کلمہ بلند کیا، اس کی روح نے، ایمان کی روح نے ان کے دل کو زندہ کیا اور کلمے نے زبان کو زندہ کیا. تو جب زبان اور دل کے اندر امتزاج ہو گیا تو وہ کلمہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. جس کی زبان تو کلمے سے زندہ تھی لیکن دل کلمے کی روح سے محروم تھا، قرآن کہتا وما ہم بمومنین، وہ مسلمان نہیں ہے. تو پتا چلا صرف زبانی کلمہ نہیں ہوگا بلکہ اس کلمے کی روح کو دل میں بسانا ہوگا اور اس کلمے کے الفاظ کو زبان پر لانا ہوگا، روح اس کے لیے گویا کہ کار فرما ہوگی اور پھر زبان سے کلمہ پڑھا جائے گا، تو بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے گا. اور وہ روح کیا ہے؟ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے علامہ امام راغب اصفہانی کی قبر مقدس پر. آپ فرماتے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ روح کیا ہے. فرمائے وہ روح یہ ہے کہ نبی کے معجزات پر ایمان لانا، نبی کے معجزات پر. وہ لوگ نبی کا کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن نبی کے معجزات کو تمسخر میں اڑا دیتے تھے، نبی کے معجزات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے. تو ان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا نے ان کے کلمے کو مقبول، اور نبی کے معجزے کے سامنے صحابہ لڑس کے رہ جاتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں، سارے صحابہ میں سرکار کے چہیتے تھے، اس لیے جب کوئی نہ بول رہا ہو تو یہ دو سرکار کے سامنے بولتے. فرمایا یہ محبت کا غلبہ تھا، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوتے تو یہ بھی دربار سے اٹھ کر نکل جاتے تھے کہ اس وقت کام یہ ہے کہ خدا براہ راست اپنے محبوب کے قلب پر فیضان اتار رہا ہے. تو فرمایا یہ تقاضے ذات مصطفیٰ سے واقفیت تھی، یہ روح ہے کلمے کی روح تھی جس کی بنا پر خدا نے ان کو متبرک اور معلی فرمایا. جو نبی کے معجزات کو مانے وہ روح کلمے کو پاتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کی گردان کر لے وہ تلفظ کلمہ کو پاتا ہے، اور وہ کلمہ جو الفاظ کی جامعیت کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ جڑ جائے وہ صحابہ کے زمرے میں ہوتا ہوا خدا کی بارگاہ مقبول ہو جاتا ہے. اب دیکھیں روح کلمہ کیا ہے، میں بالترتیب آ رہا ہوں. روح کلمہ کیا ہے؟ نبی کے معجزات کو تسلیم کرنا. اب نبی کے معجزات کیا ہے، یہ ایک اور سوال ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ نبی کے معجزات تو بے حد و بے قیاس ہیں، بے حد و سرکار کے معجزات تو بے حد و بے قیاس ہیں. تو فرمایا کیوں نہ اس کو سمیٹ کر دو قسموں میں بیان کر دیں. تو فرمایا کیا؟ فرمایا کتنی شکلیں گنواؤں میں تمہیں کہ اس معجزے کو بھی مانو، اس معجزے کو بھی مانو، اس معجزے کو بھی مانو. فرمایا سنو، سارے معجزات کو جمع کریں تو دو صورتیں بن جاتی ہیں، سارے معجزات کو جمع کریں تو دو صورتیں بن جاتی. تو نبی کے کتنے معجزے ہوئے؟ اسی کو پھیلائیں تو بے حد و بے قیاس، اسی کو سمیٹیں تو دو شکیں بن جاتی ہیں، اس کی دو اصل بن جاتی ہیں، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. یہ تو آپ سمجھ گئے کہ نبی کے ان دو معجزوں کا انکار کرنے کی بنا پر ان کا کلمہ پڑھنا کام نہ آیا، ان کا کلمہ پڑھنا. اب تو یہ ہو گئے دو معجزے، کتنے ہو گئے مل کر کے؟ یہ کیونکہ اہل بیت کی محفل ہے، یہ ہم سب مل کر یہاں پر ذکر حسین، ذکر علی، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کر رہے ہیں. تو اس میں جواب دیجئے گا تاکہ انہماک پیدا ہو، محفل میں ایک لطف پیدا ہو، میں اپنے آپ کو بھولوں، آپ اپنے آپ کو بھولے، ہم بھی کربلا پہنچے، میں بھی کربلا پہنچوں، آپ بھی کوفہ پہنچے، وہاں سے براہ راست ہم گنبد خضرا کے قریب چلیں. اس فکر کے اندر حسین امتزاج پیدا کیجئے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ان کا کلمہ پڑھنا مقبول اس لیے نہیں ہوا کہ وہ روح کلمے سے محروم تھے. روح کلمہ کیا تھا؟ ایک تو کلمہ ہے جو زبانی اس کے الفاظ پڑھنا ہے، ایک اس کی روح ہے، وہ نبی کے معجزات کو ماننا ہے. نبی کے معجزے دو قسم کے ہو گئے. ایک بات اب یہ کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے مقام اہل بیت کے لیے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. آسان انداز میں سمجھے کہ معجزہ اس کا ماخذ نکالا جائے تو عجز ہے، عین جیم زا عجز. اس کا معنی ہے کہ نبی کا ایسا فعل، نبی کے ذریعے ایسا کام کرانا جس کی نظیر، جس کی مثال، اس جیسا کام لانے سے جب ساری خدائی عاجز ہو جائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. ساری مخلوق نبی جیسا کام کرنے میں عاجز ہو جائے، نبی جیسی صفت میں عاجز ہو جائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اگر نبی جیسا کام سب کہہ دے تو پھر وہ معجزہ کیسے رہا؟ پھر وہ معجزہ کیسے رہا؟ کیونکہ معجزہ تو وہ ہے کہ نبی کے دشمن کے سامنے، خدا کے دشمن کے سامنے ایسا عمل کر کے دکھانا کہ خدا کا دشمن پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، اس کی مثال تو درکنار، اس کا ایک نقطہ بھی نہ بنا سکے. فرمایا جب ساری انسانیت نبی کے جس عمل کے سامنے تھک جائے اور گھٹنا ٹیک دے، خدا اسے معجزہ کہتا ہے. وہ نبوت کے معجزات ہوتے ہیں جو نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے. اب آپ نے معجزے کا معنی بھی سمجھ لیا کہ اس جیسا کام کوئی لا، اس جیسا کوئی کام لا سکتا. اور نبی کو کتنے معجزے ملتے ہیں؟ تو ان کا ایمان اس لیے مقبول نہیں ہوا کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن روح معجزہ سے محروم رہے، روح ایمان سے محروم رہے. اور روح ایمان معجزہ تھا. اور معجزے کی دو قسمیں ہیں. اب دو قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے اور ایک نبی کے عمل کا معجزہ ہوتا ہے. اس کو پھیلاؤ تو بے حد بن جاتا ہے، سمیٹو تو دو صورت آ جاتی ہے، ایک عمل کی ہے، ایک نسب کی ہے. فرمایا ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہے، یعنی جیسے نبی کا خاندان ہے ایسی خاندانی، ایسا خاندان انسانیت لا نہیں سکتی. جیسے نبی کے والدین ہیں ایسے والدین انسانیت ڈھونڈ کر نہیں لا سکتی. جیسے نبی کی والدہ ماجدہ ہے ایسی ماں کوئی لا نہیں سکتا. جیسے نبی کی اولاد ہے ایسی اولاد کوئی لا نہیں سکتا. میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں بار بار کہ آپ نے روح کلمہ کو سمجھ لیا ہے. اس لیے ذکر حسین کے لیے روزہ رکھ کر یہاں پر تشریف لائے، یا یوں ہی چل کر آ گئے دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر، اس لیے کہ آپ نے نبی کے نسب کی تعظیم کی ہے. اور جس نے نبی کے نسب کی تعظیم کی ہے اسی کا کلمہ خدا کی بارگاہ میں مقبول. یہ میں نے لفاظی نہیں کی ہے، کوئی یہ نہ کہے شاہ صاحب آپ تو الفاظوں کی مار مار کے چلے گئے، میں نے قرآن پڑھایا آپ کے سامنے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے بھی ادھر ادھر کی ہے. میں نے کہا میں نے ادھر ادھر کی نہیں، اول ماخذ قرآن ہے اس کی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان علماء ربانین کی ہے جو ہمیں یہاں پر نشاندہی کر رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب کسی مسئلے میں الجھو نا تو اپنی انامت ڈالو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو اہل ذکر سے، علماء سے پوچھو، جس مسئلے کا تمہیں پتا نہ ہو. تو ہم نے پوچھا کہ ایک طبقے کا ایمان مقبول ہے ایک کا نہیں ہے، علماء نے رہنمائی فرمائی کہ بات دراصل یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھا، روح کلمہ کو نہ جانا. روح کلمہ کیا ہے؟ وہ نبی کے معجزات ہیں. نبی کے معجزات کتنے ہیں؟ کا دو ہیں. کا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کا جس جیسا عمل دنیا نہ کر سکے. کا نبی کے دو معجزے کون سے ہیں؟ کہا گیا کہ ایک نسب کا معجزہ ہے، ایک عمل کا معجزہ ہے. نبی کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، نبی کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، نبی کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے، اور نبی کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں. فرمایا جس نے اس کو پہچان لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. جس نے اس کو پہچان لیا، اب اگر اس لیے امام شافعی چڑ گئے، غصہ آ گیا ان کو، امام شافعی حسین حسین کرتے تھے، خود ہاشمی ہیں، سرکار کی اولاد میں سے ہیں. امام شافعی خود ہاشمی ہیں، سرکار کی اولاد میں سے ہیں، وہ حسین حسین کرتے تھے. لوگوں نے کہا رافضی ہو گئے ہو. انہوں نے فرمایا جی حسین کو یاد کرنا رفض ہے، یہ تو روح ایمان ہے. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کہا جی یہ روح ایمان ہے، روح ایمان ہے. کہا نہیں یہ تو رفض ہے. فرمایا حسین کو یاد کرنا رفض ہے تو جاؤ کہو شافعی راضی ہو گیا ہے، مجھے تمہارے فتووں سے غرض نہیں ہے، مجھے حسین کی محبت سے غرض ہے، مجھے خانوادہ رسول کی محبت سے غرض ہے. کہا تم کہتے ہو، یہ ایک مولوی صاحب مسجد کا امام نہیں کہہ رہا، 45% امت کا حصہ جس کی تقلید کر رہا ہے وہ امام شافعی کہہ رہا ہے. امام بخاری جس کے مقلد ہیں، امام مسلم جس کے مقلد ہیں، امام بخاری امام مسلم جس سے فیض لینے والے ہیں، وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں تو حسین حسین کرتا رہوں گا، میں تمہارے فتووں کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری دہشت گردی تمہاری لفاظی کو نہیں دیکھوں گا. اگر حسین کا نام لینا ربز ہے اور شیعت ہے تو فرمایا جاؤ مجھے شیعہ کہتے رہو، مجھے رافضی کہتے رہو، مجھے تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو خیرات علی کی ضرورت ہے، خیرات حسین کی ضرورت ہے. تو پتا چلا اپنے دلوں پر جو زنگ ہے اس کو صاف کریں، سینے کو کشادہ کریں. کشادہ سینہ اہل بیت کی محبت سے ہوتا ہے. صحابہ کی محبت حق ہے لیکن وہ بھی اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں آتی. یہ یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ صحابہ کی اہل بیت صحابہ کی محبت میں سرشار ہوئے لیکن ان کے چہروں پر نحوست ہوئی. میں ایک بات کرتا ہوں، عام سی بات، یوم عاشور ہے، آج دیکھیں مسجد سجی ہوئی ہے، لوگ جمع ہیں اور اہتمام کے ساتھ تشریف لائے ہیں. کہا گیا جناب یہ تو ربز ہے، یہ تو شیعت ہے. تو میں نے کہا پھر سنیت کیا، بتا دیجیے آپ پھر سنیت کیا ہے. ایک سوال ہے میرا، عام سوال ہے، اگر یہ شیعت ہے اور یہ ربز ہے تو سنیت کیا؟ کہتے جی بریلوی شیعہ ہو گئے. میں نے کہا اگر یہ شیعت ہے، یہ شیعت ہے، اہل سن کو کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہو گئے. میں نے کہا اگر یہ شیعت ہے تو مولوی صاحب آپ بتائیے امام اعظم سنیت کس کو کہتے تھے، امام شافعی سنیت کس کو کہتے تھے، قرآن سنیت کس کو کہتا ہے، نبی سنیت کس کو کہتا ہے، صحابہ کا ایمان کیوں مقبول ہوا، منافقین کا کلمہ پڑھنا کیوں راندہ درگاہ کر دیا گیا. تو یہ کیا سنیت یہ ہے کہ مسجدوں کو تالا ڈال دیا جائے؟ سنیت یہ ہے کہ جناب یوم عاشور کے دن نکاح کیا جائے؟ سنیت یہ ہے کہ یوم عاشور کے دن ڈھول پیٹا جائے؟ سنیت یہ ہے کہ یوم عاشور کے دن یزید کا کلمہ پڑھا جائے؟ سنیت یہ ہے کہ یوم عاشور کے دن اہل بیت پر ظلم و ستم ہوا، بندہ ڈھیٹ بن کر سیر و تفریح کے لیے نکل جائے؟ کیا سنیت یہ ہے کہ جس دن حسین کو اور اہل بیت کو، جانشین مصطفیٰ کو، گویا کہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس دن خوشیاں منائی جائے جس دن میری ماں ام سلمہ خود کہتی ہے مسند امام احمد میں، مسند امام احمد میں مسلمانوں کی ماں، سرکار کی بیوی، ہم سب کی ماں ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے ایک مٹی دی تھی، مجھے سرکار نے، مسلم امام احمد کی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ اہل سنت کا ماخذ ہے، مسلم امام احمد، وہ امام شافعی ہے، یہ امام احمد ہے. تو کہاں جاؤ گے؟ سنیت اسی کو تو کہتے ہیں، وہ امام شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والے سنو، فتووں کو نہ دیکھو، عمل کو دیکھو، ان کو بولنے دو تم اپنی مسجدیں سجاتے رہو، انہیں بولنے دو تم ذکر حسین مناتے رہو، انہیں بولنے دو اہل بیت کی تعریف کرتے رہو، خدا کی دربار میں فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ تو ہو چکا کربلا میں، یزید ملون ہو گیا، حسین مشرف ہو گئے، تو جو حسین کرتا رہا وہ اس خوشبو سے خود ہی معطر ہو کر مشرف ہو جائے گا. وہ خود بھی مشرف امام احمد کہتے ہیں اپنی مسند کے اندر حدیث پاک کہ سرکار نے خود کربلا کی مٹی، صحیح حدیث، کربلا کی مٹی سیدہ ام سلمہ ہماری ماں ام المومنین کو دی، فرمایا یہ وہ مقتل حسین کی مٹی ہے، یہ مقتل ہے، تو ہمیں تیار کون کر رہا ہے؟ مولوی صاحب کر رہے ہیں، سرکار کر رہے ہیں، بولو تو سنیت کیا ہوتی ہے پھر؟ اگر یہ رفض ہے تو سنیت کیا ہے؟ کون تیار کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول تیار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ سے کہ سن یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، میری امت بڑی بے دردی کے ساتھ حسین کو شہید کرے گی، جسم کی مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، جس وقت کربلا میں یوم عاشور عین عصر کے وقت جب سیدنا امام علی مقام نے جامع شہادت کو نوش فرمایا، میری ماں ام المومنین کہتی ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے میں سو رہی تھی، میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ کربلا کا میدان ہے، سرکار کربلا کے میدان میں موجود ہیں، نہ سر پر امامہ ہے نہ پاؤں میں نالین ہے، نہ سر پر، اللہ اکبر، نہ سر پر، اپنے بچوں کا تصور کرو پھر پتا چلے گا اس کو، میرے آقا کی شفاعت کا تصور کرو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرے آقا کی کیفیت، اللہ اکبر، ام سلمہ کہتی ہیں، اور خواب جو ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بخاری میں بعض روایت میں 40واں حصہ ہے، ان صالحین کے خواب میں شیطان نہیں آتا ہے، اور جو رسول اللہ کو دیکھے وہ رسول ہی کو دیکھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، ولا یتمثل بالشیطان، شیطان میرا روپ لے کر، اور دیکھنے والی ہماری ماں سیدہ طاہرہ زاہدہ امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ ہیں، اور دیکھ رہی سرکار کو ہے، کہتی ہیں کہ جناب تپتا ہوا میدان کربلا ہے، نبی پاک اس میں موجود ہیں، اور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، پس سرکار کا یہ عالم ہے تم خوشیاں مناؤ گے؟ اگر ایسی اس کو سنیت کہتے ہیں تو میں اسی سنیت سے بیزار ہوں، سنیت وہی ہے جو مصطفیٰ نے کر کے دکھائی ہے، سنیت وہی ہے جو امام شافعی نے کر کے دکھائی، ام سلمہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اور سرکار خون حسین کو بوتل میں جمع کر رہے ہیں، خون حسین کو بوتل میں جمع کر رہے ہیں، فرمایا کہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھ پر پسینہ پسینہ تھا، میں اٹھ کر گئی، میں نے جب صندوق سے وہ مٹی اٹھائی تو دیکھا کہ جناب وہ بوتل واقعی میں، وہ جو مٹی جس بوتل کے اندر تھی وہ خون بن چکی تھی، وہ خون بن چکی تھی، اب کون ہے؟ ہم تو نبی کی سنت کا درس دیتے ہیں، میں نے کہا یہ کم سنت ہے، نبی کا تڑپنا تم میں نہیں آیا تو کیا کلمہ پڑھنا فائدہ ہوا؟ نبی جس کے لیے قبر مقدس سے نکل کر میدان کربلا میں پہنچ جائیں، اور غم کا یہ عالم ہو کہ سر پر امامہ بھی نہیں ہے، غم اور حزن کا یہ عالم ہو کہ پاؤں میں نالین بھی نہیں ہے، اور سرکار ایک جس طرح جس کا سارا گھر اتر جائے ایسے شخص سے بلا تشبیہ پھر رہے ہیں، اور آپ گویا کہ خون حسین کو بوتل میں جمع کر رہے ہیں، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ جس نے کلمہ محمدی کو پانا ہے وہ حسینیت کے قالب میں ڈھل جائے، حسینیت کے قالب میں ڈھل جائے، پتا چلا نسب رسول کا احترام روح ایمان ہے. اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں، مختصر طور پر حدیث کی طرف چلتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ اہل سنت کا ماخذ ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر ہوتے ہیں، یزید بھی صاحب زادہ تھا، حسین بھی صاحب زادہ تھے، میں نے کہا یزید ملعون تھا، اس پر تو خدا کی لعنت ہوئی ہے، وہ تو ملعون تھا، بدکار تھا، فاسق تھا، حسین صرف صاحب زادہ نہیں، مولا علی کے بیٹے نہیں، خاتون جنت کے بیٹے نہیں، اس ماں کے بیٹے ہی نہیں کہ جو ماں میدان محشر میں جب آئے گی. اہل سنت کا ماخذ مستدرک میں موجود ہے بخاری مسلم کی شرط پر، کہ جس وقت سیدہ میدان محشر میں آئے گی خدا کی جانب سے منادی ندا کرے گا، او پارساؤ سروں کو جھکاؤ، سروں کو جھکاؤ، پہلے تو بہت مستوراتیں گزر گئی، کہ اب کون آ رہی ہے؟ کہ شہزادی بتول آ رہی ہیں، سکا سارے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں گے اور سیدہ زاہدہ خاتون جنت جنت میں تشریف لے جائیں گے. تو حسین صرف مولا علی کے بیٹے ہی نہیں، حسین صرف سیدہ کے بیٹے ہی نہیں، حسین صحابی بھی ہے، حسین صحابی بھی ہے، امیر معاویہ ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یزید کیا کرے گا؟ امیر معاویہ صحابی ہونے کے باوجود ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے سیدنا امیر معاویہ نے یزید سے کہا تھا، دیکھ اگر ابن عمر، ابن زبیر، ابن علی تیرے سامنے آ جائیں تو ابن علی سے الجھنا نہیں، کیوں؟ اس کے باپ تیرے باپ سے افضل ہیں، ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، ان کی نانی تیری نانی سے افضل ہے، ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، یہ امیر معاویہ کا عقیدہ ہے. فاروق اعظم کا عقیدہ سنیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عمر نے مال غنیمت تقسیم فرمائی، امام حسن کو بلایا، 1000 درہم دی. کتنے؟ درود پاک پڑھیے محبت سے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1000 درہم حضرت امام حسن کو دیے، 1000 درہم امام حسین کو دیے. لائن میں بیٹا بھی کھڑا تھا، جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو ان کو 500 درہم دی. بیٹے نے کہا، ابا جان میں تو سرکار کی عمر سے جہاد کر رہا ہوں، سرکار کی حیات سے جہاد کر رہا ہوں، میں تو اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب حسن حسین گلیوں میں رینگتے تھے، انہیں تو چلا بھی نہیں جاتا تھا، میں تو اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں اور مجھے 500 درہم ملے، میں تو ان سے اچھی تلوار چلانا جانتا ہوں، میں تو ان سے پہلے کا مجاہد ہوں، مجھے 500 درہم ملے ہیں، ان کو 1000 درہم. باپ کیا کہتا ہے؟ عمر کیا کہتے ہیں؟ چل یہاں سے، کیا ان جیسا باپ تیرے پاس ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ناموں پر تنظیم منانے والے ہیں، پھر ذکر حسین کو کیا کہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 1000 اس کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ تلوار چلانا جانتے نہیں جانتے، فرمایا اس کے باپ تیرے باپ سے افضل ہیں، ان کے باپ کا نام علی ہے، کہا ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، ان کا نام بتول ہے، ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی ختیجہ تیری نانی سے افضل ہے، اس کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے. فرمایا کوئی نسبت ایسی نہیں ہے کہ میں اس سے تجھے مقدم کروں، اس لیے کہ مقدم اگر کوئی ہے تو اہل بیت ہے. مقدم کوئی ہے تو کون ہے؟ اہل بیت ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت عمر گفتگو فرما رہے تھے، دونوں مہو گفتگو ہیں، دروازے پر بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ ابو اجازت دے تو اندر جاؤں. اتنے میں امام حسین آئے، دیکھا کہ بیٹا خود دروازے پر کھڑا ہے اور امام حضرت امیر المومنین حضرت عمر مصروف ہیں، تو امام حسین لوٹ گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا، بھتیجے بڑے دنوں کے بعد تم آئے، کہاں رہتے ہو؟ ملاقات نہیں ہوتی ہے. حضرت امام حسین نے کہا، پرسوں تو آیا تھا. تو کہا کب آئے تھے؟ میں کہاں تھا؟ کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہے تھے. تو فرمایا اندر کیوں نہیں آئے؟ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ کا خود بیٹا باہر کھڑا تھا، آپ کا خود بیٹا باہر کھڑا تھا. آپ نے فرمایا میرا بیٹا بھلے کھڑا تھا، وانت احق بابن عمر، آپ میرے بیٹے ابن عمر سے زیادہ مجھ پر حق رکھتے ہیں. یہ محبت اہل بیت ہے. فرمایا آپ مجھ پر میرے بیٹے سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اہل سنت کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، حضرت عمر مسجد نبوی موجود ہے. سنیے سنیے، عرب کے اندر تفخر کی بات کی جاتی ہے، جب کسی کی عزت و شان کو انتہا بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الا راسی، تو میرے سروں پر ہے، تو میرے سروں پر ہے، یہ عربی تلفظ ہے. حضرت عمر کے پاس امام حسین آ گئے، کہا عمر امیر المومنین مجھے یہ فلانی چیز چاہیے. آپ نے فرمایا اٹھا لو حسین. کہا جی وہ فلانی چیز بھی چاہیے. کہا لو اٹھا لو حسین. کہا جی فلانی بھی چاہیے. کہا اٹھا لو حسین. عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے چہیتے دوست تھے، مسکرا کر فرمایا، عمر سب حسین کو دے دو گے؟ سب ہی حسین کو دے دو گے، بچے گا کیا؟ حضرت عمر پر وجد آیا. آپ نے اپنا امامے کو اتار کر فرمایا کہ سنو عبد الرحمن، عمر کی پیشانی پر جو یہ بال اگ رہے ہیں نا، یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے، یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے. کیا ہم اس جیسے سنی ہو سکے؟ ہم عمر جیسے ہو سکے؟ ہم ایسے ہو سکے؟ تو حضرات گرامی، ایسے بننے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ فتووں پر نظر نہیں رکھتے ہیں، وہ ذکر حسین کی عقیدت پر نظر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، او جی تم بڑی بڑائی بیان کرتے ہو. میں نے کہا جب خدا نے بڑائی بیان کر دی تو ہم تو خدا کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم نے ایجاد نہیں کیا، ایجاد خدا نے کیا ہے، ہم نے تو اسے مانا ہے، ہم نے تو اسے مانا ہے. اب آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پاک سے کتنی واضح بشارت اور کتنے واضح معاملات بیان فرمائے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرا آقا فرماتے لوگوں سنو، ان اللہ ہین خلقنی، جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جعلنی من خیر خلقہ، تو سب سے اچھی مخلوق میں رکھا. فرمایا ثم حين خلق القبائل، جب اللہ نے قبیلے بنائے تو یہاں پر صرف قبیلہ فرمایا، خیر قبائل نہیں فرمایا، جب قبیلے بنائے، جب بہت سارے قبیلے بنے، جعلنی من خیرہم قبیلۃ، تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. پہلے قبیلوں کو میرے آقا نے اچھا نہیں فرمایا، فرمایا قبیلے بنائے بس، لیکن جب مجھے جہاں رکھا وہ سب سے اچھا قبیلہ تھا، وہ سب سے اچھا قبیلہ تھا. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم حين خلق البيوت، جب اللہ نے خاندان بنائے، جب اللہ نے خاندان بنائے، برادریاں بنائی، ثم حين خلق البيوت، اللہ نے جب برادریاں بنائی، خاندان بنائے، جعلني من خير بيوتهم، اللہ نے مجھے سب سے افضل خاندان میں رکھا، مجھے سب سے افضل خاندان میں رکھا. تو نبی کا معجزہ، نبی کا نسب ہے، وہ نسب میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، فعل میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے. یہ حدیث پاک اس کی دلیل بن رہی ہے ترمذی شریف کی. سرکار نے فرمایا اللہ نے جب خاندان بنائے، قبیلے بنائے، تو سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. خلق بنائی تو سب سے اچھی خلق میں رکھا. جب خدا نے برادریاں بنائی تو سب سے اچھی برادری میں رکھا. صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا فانا خیرہم بیتن وخیرہم نفسن، میرے صحابہ میں صرف نبی ہونے کی حیثیت سے تم سے افضل نہیں بلکہ خاندان میں بھی تم سے افضل ہوں، خاندان میں بھی تم سے افضل ہوں. تو خاندان کو میں نے بڑھایا یا سرکار نے بڑھایا؟ خاندان کو میں نے بڑھایا، سرکار نے بڑھایا. سرکار خود کہتے ہیں کہ میرا خاندان کیسا ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے فانا خیرہم. حبیبہ مسجد میں خطاب نہیں ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں خطاب ہو رہا ہے. بیان کرنے والے سرکار خود ہیں، سننے والے صحابہ ہیں. صحابہ کو سرکار فرماتے ہیں فانا خیرہم بیتن وخیرہم نفسن، اللہ نے مجھے خاندان کے اعتبار سے بھی تم سے اچھا کیا ہے اور ذات کے اعتبار سے بھی تم سے اچھا کیا. اب کون ہے جو سرکار کے والدین کے خلاف بول سکے؟ اب کس میں جرت ہے جو سید آمینہ پر الزام لگائے؟ کس پہ جرت ہے جو سید عبداللہ سے متعلق بات کرے؟ کچھ کہتے ہیں جی جناب عبداللہ، میں نے کہا آگے بول رضی اللہ اپنی آخرت بچا، آخرت بچا. کہتے جی آمینہ، میں نے کہا بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت بچا. میں نے کہا کلمہ پڑھنا تیرا کہاں کام آئے گا؟ جو رسول کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا کلمہ پڑھنا کام نہیں آیا اس کے بغیر، تو تیرا بعد میں کرنا پڑھنا کہاں کام آئے گا؟ کلمہ پڑھنا اسی کا کام آئے گا جو سیدنا عبداللہ کی بھی تعظیم کرے گا، سیدہ آمینہ کی بھی تعظیم کرے گا، سرکار کی نسب کی بھی تعظیم کرے گا، سرکار کی اولاد کی بھی تعظیم کرے گا. کہنے لگے جی سرکار کی اولاد کی تعظیم کو سمجھ میں آتی ہے، سرکار کی والدین کی تعظیم کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ نماز اپنی پڑھواتا ہے اور اس میں بٹھا کر تجھ سے کہتا ہے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھ میرے محبوب کی اولاد پر درود، اور آگے بول کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم پر بھی درود بھیج علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج، لیکن آل ابراہیم پر بھی بھیج، آل محمد پر بھی بھیج. آل محمد تو حسین ہوئے، آل محمد تو حسین ہوئے، آل ابراہیم سیدنا عبداللہ ہوئے، سیدنا عبد المطلب ہوئے، سیدہ آمینہ ہوئی، سیدنا ہاشم ہوئے، سیدنا مناف ہوئے. یہ سارے جو سلسلہ ہے آل ابراہیم میں میرے آقا کے والدین کو سلام ہے، آل محمد میں مولا علی کی اولاد کو سلام. تو میرا رب کتنی غیرت کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہا آل محمد پر پڑھو، فرمایا آل ابراہیم پر بھی پڑھو. کیا فرمایا؟ آل ابراہیم پر بھی پڑھو. اب دیکھیں جبریل کا مشاہدہ پوچھتے ہیں، جبریل کیا سیدوں سے بڑی کہیں برادری تجھے نظر آئی؟ حضرت جبریل سے پوچھے اے جبریل امین، آپ تو رسول بھی ہیں اور آپ تو دنیا کے چپے چپے کو چھان مارنے والے ہیں، کہ آپ کو ہاشمیوں سے زیادہ کوئی معتبر نظر آیا؟ آپ کو اہل بیت رسول سے بڑا کوئی خاندان متبرک نظر آیا؟ حضرت جبریل اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، وہ تہ کے اندر گویا کہ رائی کے دانے کو دیکھ لے، ایک قطرے پانی کو دیکھ لے، اللہ نے وہ بشارت اور بشارت مرحمت فرمائی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بلکہ ساری دنیا کو روح جبریل بنایا گیا ہے. اور جبریل دنیا میں جاتے کس طرح ہیں؟ ایک سوال شاہ عبدالحق صاحب نے اٹھایا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو جبریل پہنچ گئے اور پروں میں روک لیے. صوفیانہ بحث ہے، جبریل پہنچے اور کنویں میں حضرت یوسف کو روک لیا. کہیے اتنی جلدی پہنچ کیسے گئے؟ جلدی پہنچ کیسے گئے؟ شاہ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ خدا کا امر ہے، یہ بڑھتی ہے ذکر اللہ سے. کہا دیکھو یہ ایک ہی روح ہے جو تمہارے سر پر بھی کام کر رہی ہے، پاؤں پر بھی کام کر رہی ہے. تو جو اتنی سی چیز کے لیے اتنی جگہ دور نہیں، تو جب ذکر الہی سے اس کا وجود بڑھتا ہے نا، تو پھر یہ خارج میں بھی اپنے جسم پیدا کرتی ہے. جس طرح اس روح کا جسم یہ ہاتھ ہے، اسی طرح جب یہ روح ذکر اللہ سے منور ہو جاتی ہے تو جہاں پر وہ ذاکر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دیوار بھی اس کے ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے، یہ دیوار بھی ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے، زمین اس کے پاؤں کی طرح ہو جاتی ہے، کوئی اس سے کہے یہ دیوار ادھر کر اس کو ادھر کر تو وہ ایسا ہے جس طرح یہ ہاتھ ادھر کی اور یہ ہاتھ ادھر کی، کیونکہ اللہ اس کی روح کو اتنی بلندی دیتا ہے کہ کائنات کی چیزوں کو اس کے روح کے اعضا بنا دیتا ہے۔ کہ جبریل روح نہیں روح الامین ہے، جبریل روح الامین ہے، ان کی روح کی وسعت اتنی ہے کہ یوسف کے لیے ان کو اڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، حضرت جبریل کو یوسف علیہ السلام کے لیے اڑ کر کنویں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ یوں تھا کہ ساری دنیا ایک ہار کے مانند ان کے گلے میں ہے، ایک موتی ٹوٹا اور جبریل نے پکڑ لیا، ایک موتی ٹوٹا اور جبریل نے پکڑ لیا، فرمایا جبریل کی شان ہے، تو یہ حضرت جبریل کا مقام ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ نہیں مانتے، آپ بتا دینا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ بتا دیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ خاندان اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں، آپ سید و ہاشمیوں کو کیسے کہتے ہیں؟ طبرانی الاوسط اہل سنت کا مسودہ ہے، بحقی فی الدلائل امام سیوطی علیہ رحمت نے بھی اس کو کئی سندوں کے ساتھ نقل کیا۔ اس کی راوی کون ہے؟ میری ماں سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار کہتے ہیں قال علی جبرائیل، جبریل نے مجھ سے کہا، سرکار کیا کہتے ہیں؟ جبریل نے مجھ سے کہا، یہ لفاظی نہیں ہو رہی، حدیث رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہوشیار ہو کر اس بات کو سنیے۔ فرما قال علی جبرائیل، جبریل نے مجھ سے کہا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم یجد رجلا افضل من محمد، حضور میں نے مشرقوں کو بھی پلٹ کر دیکھا، میں نے مغربوں کو بھی پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا فضیلت والا کسی کو نہیں دیکھا، حضور میں نے مشرقیں بھی پلٹ ڈالی، مغربیں بھی چھانٹ ڈالی، خدا نے مجھے جو علم دیا ہے، لیکن ولم اجد رجلا، میں نے کسی مرد کو اتنا فضیلت یافتہ نہیں دیکھا، افضل من محمد، جو حضور آپ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو، ولم اجد بنی عبد افضل من بنی ہاشم، اور حضور آپ کے خاندان جیسا خاندان بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ جیسا کوئی فضیلت یافتہ نہیں، آپ کے خاندان جیسا کوئی افضل نہیں، تو یہ جبریل کا عقیدہ ہے۔ تو آؤ جبریل والے ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ایک مباحثہ ہوا تھا، ایک طرف ابلیس تھا ایک طرف جبریل تھے، اللہ نے پوچھا ابلیس سے، آدم کو سجدہ کر؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا تجھے سجدہ کروں گا۔ کہا مان آدم کو؟ کہا نہیں مانوں گا۔ کہا کیا ماننا چاہتا ہے؟ کہا تجھے مانوں گا۔ دیکھو کتنا اپنے قول میں سچا تھا، چاہیے تھا کہ تم مخلوق کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا ہے، تو میرا ایسا دیوانہ ہے، تاج رکھ دو اس کے سر کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا تاج نہیں، لعنت رکھو اس کے سر کے اوپر، اور نکالو اس کو یہاں سے، قرآن میں لعنت کا لفظ موجود ہے، نکالو۔ یا اللہ، فلسفہ تو بالکل بظاہر دوست نظر آتا ہے کہ وہ تجھے ہی ماننا چاہتا ہے، پھر بھی لعنت ہوتی ہے اس پر، تجھے ہی ماننا چاہتا ہے پھر بھی لعنت ہوتی ہے، تجھے ہی سجدہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی لعنت ہوتی ہے۔ جبریل امین سے سوال ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا اللہ، تیری بھی تعظیم، تیرے محبوبوں کی بھی تعظیم۔ اب دیکھو دو توحیدیں سامنے آئی، ہم توحیدی ہیں، میں نے کہا ہونا چاہیے، توحید تو شرک کی ضد ہے نا بھائی، غور سے سنو، ہم توحیدی، میں نے کہا ہونا چاہیے بھائی، ہونا چاہیے، توحید کے بغیر ایمان کیسے ہوگا؟ لیکن میں نے کہا دو توحیدیں سامنے آئی تھی، ایک ابلیس کی توحید تھی، ایک جبریل کی توحید تھی۔ یہ گالی نہیں ہے میرے بھائی، یہ گالی نہیں ہے، قرآن کی حقیقت ہے۔ وہ اس کل نلیل ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام تفاسیر موجود ہے کہ دو توحیدیں سامنے آئی، ایک ابلیس کی اور ایک جبریل کی۔ جو ابلیس والا ہوا نہ اس کو کوئی ملا، نہ اس کے بعد والوں کو ملے گا، جو جبریل والے ہو گئے جبریل کو بھی مل گیا اور آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو ہم تو جبریل والے ہیں نا بھائی، اور جبریل کہتے ہیں میں نے سیدوں جیسی کوئی اولاد دیکھی نہیں ہے، میں نے سرکار جیسا کوئی فضیلت والا دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر ذکر حسین کیوں نہ کریں، پھر عاشور کیوں نہ منائیں، اپنے بچوں کا نام حسین کیوں نہ رکھیں، اپنے بچوں کا نام حسن کیوں نہ رکھیں، اپنے بچوں کا نام علی کیوں نہ رکھیں، کہ جب یہ مشاہدہ جبریل کے اندر بھی ہے، اور جبریل تو ہمارے سب سے بڑے قائد ہیں کہ جو خدا کے سامنے جن کی توحید مقبول ہو گئی ہے، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، تو جبریل کی توحید والے یہ سن لیں، وہ جبریل کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں سب سے عظیم فرشتے ہیں، رسول ہیں، کہ جنہوں نے مناظرے کے اندر ابلیس کو ہرا دیا اور تاج شرف ان کے سر پر رکھ دیا گیا، وہ کہتے ہیں نہ سرکار جیسا کوئی افضل ہے، نہ سید و جیسی کسی کی اولاد ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اب اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور آخری معاملات کی طرف چلتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ نسب کی فضیلت ایمان کے بعد نسب کی فضیلت ہے، ایمان نہیں تو نسب کام نہیں آئے گا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایمان نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا۔ ہاں بیٹا، ایمان نہیں لایا، اہل سنت نسب کے قائل ہیں ایمان کے بعد، عمل کی شرط نہیں لگاتے، تو سمجھا، عمل کی شرط ایمان کی لگاتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی عمل کی نہیں لگائی، ایمان کی لگائی ہے قرآن نے بھی، بات سمجھ رہے کچھ آپ، قرآن نے ایمان کی شرط لگائی ہے، عمل کی نہیں لگائی۔ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، خواہ کیچڑ میں پڑا ہو، ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، خواہ کیچڑ میں پڑا ہو، کیچڑ کی آلودگی اس سے گندا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہیرا ہیرا ہی ہوا کرتا ہے، ہیرا ہیرا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے کہا غلط بات نہ کریں، اگر دفن ہونے کے اعتبار سے جانا ہے تو بالکل درست ہے، اب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے، یوں بھی ہوتا ہے کہ قبر میں کئی کئی ستر ستر مردے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ نہیں نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی کا عمل کسی کو کام نہیں آئے گا، میں نے کہا یہ غلط بات نہ کریں، یہ بات نہ کریں کہ اگر آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کی قبر میں کام نہیں آئے گا، اس سے مراد نیکی ہے، تو پھر آپ اپنے لیے یہ دعا کر لیں، شاید یہ معاملہ کسی کے لیے ہوا کرو، لیکن جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے جھانسوں میں نہیں آتے، وہ ایسے جھانسوں میں نہیں آتے۔ حضرت سعید مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، فرماتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے میرے بچوں کا خیال آتا ہے، تابعی ہیں، کون ہیں؟ یہ وہی تابعی ہیں جب یزید نے اپنے خچروں کو مدینہ منورہ کے اندر داخل کیا، بالکل مسجد نبوی میں داخل کیا، معاذ اللہ، یزیدی فوج نے خچروں کو مسجد نبوی میں داخل کیا، ان خچروں نے سرکار کے منبر پر ریاض الجنہ میں پیشاب و لید کی، معاذ اللہ، پھر بھی یزید جنتی، پھر بھی یزید جنتی، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یعنی غستاخیاں جتنی وہ تعظیم ہو گئی، یعنی غلط کام سارے جنت کی طرف لے جانے والے، ایسا نہیں ہو سکتا، جنت میں غلط کام کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں یہی سعید بن مسیب تھے جو سرکار کے روزے کے قریب چھپے ہوئے تھے، اور کہتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا، سنن دارمی میں روایت موجود ہے کئی سندوں کے ساتھ، کہ قبر رسول سے اذان کی بھی آواز آتی، اقامت کی بھی آواز آتی۔ لوگ کہتے ہیں جہاں قبر ہوتی وہاں نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا ان کی کیسی ہو گئی، ان کی نماز کیسے ہو گئی، سعید بن مسیب کی نماز کیسے ہو گئی، وہ عام مولوی نہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، اگر جی آپ اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں، اگر یہ نظریہ قرآن کا ہوتا تو سعید بن مسیب تو تابعی ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، ہم بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تو بچے آ جاتے ہیں نا آگے پیچھے، یا بچے جناب بچوں کا خیال آ جاتا، بچے نے گھر سے شور کیا، آپ کو نماز میں اس کی کان میں آواز آئی، یا آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں بچے کو چھوڑ کر آیا، یا بچوں کو آپ لے کر آتے ہیں، بچے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کا خیال آ گیا، بچے کا خیال آ گیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے میرے بچوں کا خیال آتا ہے تو میں نماز لمبی کر دیتا ہوں، میں نماز لمبی کر دیتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ میری نیکی کی وجہ سے میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے، اس لیے کہ میری نیکی کی وجہ سے میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ علماء نے لکھا کہ آبا و اجداد کی نیکیاں اولاد کو پہنچتی ہے، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ کسی کی قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا؟ فرمایا اگر نسب کے اندر اگر ہزار پشتوں کا بھی نسب ہو، ایک بھی اگر صالح بندہ ہوگا تو سب کو بخشوائے گا، سب کو بخشوائے گا۔ یہ عام بات ہے قرآن کی، یہ قرآن کی، قرآن کی عام بات ہے۔ میں ایک موٹا سے واقعہ اس پر پیش کرتا ہوں، پھر جنت دوسری آیت کی طرف جاتا ہوں۔ آپ نے 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ تو سنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے افضل بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی، حضرت خضر نے کہا بس آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا میرے معمولات کو دیکھ کر آپ سے صبر نہیں ہوگا اور آپ اعتراض کریں گے۔ فرمایا میں نہیں اعتراض کروں گا۔ حضرت موسیٰ ساتھ میں چلے، حضرت خضر نے دوسرے کنارے پر جانا تھا، بڑی خوبصورت کشتی تھی، اس میں آپ نے شغاف کر دیا، یعنی لکڑی میں سوراخ کر دیا، اور آپ بیٹھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا عجیب بات ہے، مفت میں لے کر آیا ہے، یہ مفت میں لایا ہے، ہماری بزرگی کا خیال کیا ہے، اور آپ نے اس کی کشتی کو عبدار کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا السلام علیکم، جائیے کیوں؟ آپ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کریں گے اور آپ اعتراض کر دیں گے. فرمایا نہیں نہیں اب نہیں کروں گا. چلو کہا چلو. اب گئے, آگے ایک بہت خوبصورت باغ تھا, لالہ زار تھا, اس میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر آگے بڑھے اور ایک بچے کو آپ نے ذبح کر دیا. حضرت کلیم اللہ کہاں برداشت کر سکتے تھے. آگے بڑھے, کہا خضر یہ کیا کر دیا؟ فرمایا السلام علیکم جائیے. کہا کیوں؟ کہا میں نے کہا تھا نا آپ میرے عمل کو برداشت نہیں کریں گے. فرمایا بس آخری دفعہ معاف کر دیں, اب اگر میں نے کچھ کہا تو پھر راستے الگ الگ, راستے الگ الگ. یہ سورہ کہف کے اندر ہے, تفاسیر کے مفہوم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ کو. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی ہیں, دونوں نبی ہیں. جب داخل ہوئے ایک بستی کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو قرآن نے بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے میں بڑی وجاہت رکھی تھی, بڑے سے بڑا جابر آپ کو دیکھتا تو محبت کرنے لگ جاتا. فرعون یوں تو آپ کے پیٹ پیچھے بہت ہوں پھا کرتا, لیکن جب حضرت موسیٰ سامنے آتے تو فرعون دیکھ کر مطیع مسخر ہو جاتا, پوچھتا کیا چاہیے, کیا جاتے ہیں. یعنی یہ وجاہت اور یہ وجاہت اور یہ وجیہ چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اتنے عظیم شخصیات جب اس گاؤں میں داخل ہوئی کسی نے پانی کا بھی نہیں پوچھا, کھانے کا تو کچھ نظر کنارے, پانی کا بھی نہیں پوچھا. کس نے یہ نہیں کہا کہ آئیے یہ ہمارے گویا کے فرشگاہ ہے, اس پر آئیے تھوڑا سستا لیجیے, آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہوگا, کچھ پوچھا ہی نہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے دیکھو کیسے بے مروت لوگ, کہ ہماری بزرگی کو دیکھ کر بھی ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ کوئی دعوت دے, کوئی میزبانی کرے, کوئی بیٹھنے کی بات کرے, کچھ نہیں آتا. یہ باتیں جاری تھی کہ حضرت خضر تیز قدم اٹھانے لگے, تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے روک دیا اور اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے تو گاؤں والوں نے پانی نہیں پوچھا, اور آپ کی فیاضی دیکھے, ایک کچی عمارت کو کسی پر گر بھی نہیں رہی تھی, ایسی ڈھک رہی تھی, آج نہیں تو کل گر جاتی اگر وہ گر رہی تھی. آپ کی فیاضی بڑی ہے کہ آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا السلام علیکم. آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ اب سوال کیا تو جدائی کچھ تو خضر جدائی تو ہے لیکن بتاؤ یہ کیوں کیا تھا, یہ کیوں کیا تھا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا یہ تو بتا دو کیا کیوں تھا. کہا چلو بتا دیتا ہوں. فرمایا ایک بات تو یہ کہ وہاں پر ایک جابر حاکم تھا, ایک جابر سربراہ تھا, ایک جابر گویا کی شخص تھا جو کسی کی صالح اور سلامتی والی کشتی دیکھتا تو اسے قبضے میں لیتا, صحیح سالم دیکھتا قبضے میں لیتا. میں نے اس میں شغاف کر دیا, وہ عیب دار چیز کو لیتا نہیں ہے, کوئی بیچارہ مزدوری کرے گا, بیوی بچوں کا پیٹ تو پالے گا. کہا جی وہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ کہا میں نے نہیں قتل کیا, میرے رب نے حکم دیا, میں نے نہیں قتل کیا, میرے رب نے حکم دیا تھا. خدا کی مخلوق کے خدا جو کرے, خدا کی مخلوق ہے کون پوچھنے والا ہے, خدا جو کرے. اللہ اکبر, وہ تو غنی ہے, وہ تو غنی ہے, اس سے کون پوچھے. بچہ پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں مر جاتا, ماں باپ دعائیں کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے, ابھی امید ہوتی ہے اور امید ختم ہو جاتی, کون پوچھے اس رب سے. وہ تو غنی ہے, اللہ الصمد, وہ تو بے نیاز ہے, اس سے کون پوچھ سکتا ہے. اس سے صرف درخواست کی جا سکتی ہے, عاجزی کی جا سکتی ہے, انکساری کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا رب نے کہا تھا, رب نے کہا تھا. دراصل اس کے والدین سے بڑی محبت کرتے تھے اور اس کی قسمت میں شقاوت اور کفر تھا, اگر وہ عمر میں بڑھ جاتا تو والدین مسلمان نہ رہتے, اس لیے رب نے حکم دیا. کہا اچھا اچھا. کہا یہ بتائیے کہ آپ نے وہ گرتی دیوار کو کیوں سوارا؟ تو فرمایا دیکھو موسیٰ, تم تو جانتے ہو گاؤں والے کیسے ہیں, کہ جو کسی کو پانی نہ پلائے اگر وہ مال کہیں پڑا ہوا دیکھیں تو چھوڑیں گے نہیں, دیکھیں چھوڑیں گے. کہا دراصل یہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا, دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے, اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور اگر خزانہ ظاہر ہو جاتا اللہ اکبر تو یہ سارے اس پر ٹوٹ پڑ جاتے اور اس یتیم بچے کو کچھ نہ ملتا. دل میں سوال ہوا کہ یتیم تو ایسے بہت سارے تھے, آپ نے اسی پر کیوں رحم کیا؟ یتیم تو ایسے توجہ چاہوں گا. لوگ کہتے جی سید ہو, فلانا ہو, فلانا ہو, سب برابر ہے. میں نے کہا نسب بولتا ہے جناب, نسب بولتا ہے, یہ تو عام نسبوں کی بات ہو رہی ہے, ہم تو خاندان رسول کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو سب سے اعلیٰ نسب ہے. اب کہا جی یتیم تو بہت سارے ہوتے ہیں, آپ نے اسی یتیم پر کیوں احسان کیا؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دراصل ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا, ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا. تفسیر مظہری دیکھیں, روح المانی دیکھیں, تفسیر کبیر دیکھیں, تبری دیکھیں, قرطبی دیکھیں, تمام اہل سنت کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا باپ نیک نہیں, گیارہویں پشت میں دادا بزرگ تھا, گیارہویں پشت میں دادا بزرگ تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ گیارہویں پشت کے دادا کا بھی فیض اس کو پہنچا. اس بات کی اصل ہے کہ باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت اولاد کو کام آتی ہے, مال میں بھی کام آتی ہے, وراثت کے طور پر اور نیکی میں بھی کام آتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب سب اپنی قبروں میں جائیں گے, یہ کیسا نظریہ ہے؟ یا تو سب کام آ رہے. اب دیکھیں وہ نیکیاں کام آتی ہے, باپ دادا کی جیسی نیکی ہوگی ویسی کام آئے گی, جتنی نیکی ہوگی وہ کام آئے گی. سیدوں کو کس کی نیکی مل رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی نیکی. اور سرکار کی نیکی کیسی ہے؟ سرکار کی نیکی کیسی ہے؟ سرکار کا عمل ہی تو نیکی ہے. اللہ فرماتا محبوب تو نے صبر بہت کیا, ظلم و ستم بڑے برداشت کیے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب نیکی بٹ رہی ہے, خدا نیکی دے رہا ہے. رب کریم فرماتا محبوب محبوب ہم تجھے نیکی دیں گے, ہم تجھ پر محبوب ثواب کمال ڈالیں گے. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, محبوب ہم نے تو تجھے بے حد بے حساب بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما دیا. یہ سیدوں کی جاگیر ہے, سرکار کا بے انتہا ثواب کس کی جاگیر ہے؟ بولو بولو مل کر, سیدوں کی جاگیر ہے. سرکار کا بے حد و بے حساب ثواب سیدوں کی جاگیر ہے. اور یہ خدا بے حد کہہ رہا ہے, کوئی عام بنیا نہیں کہہ رہا, کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ ایک شخص جس کی میعاد ہی 10 روپے کی ہو وہ اس کے نزدیک بے حد و بے پیار. ایک شخص جس کے پاس 100 روپیہ ہو وہی اس کے پاس بے حد و بے پیار. جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو وہی اس کے لیے بے حد و بے پیار. 1,00,000,000 ہو وہی اس کے لیے بے حد و بے پیار. اس طرح درجہ بڑھتا چلا جائے گا. خدا کہتا ہے محبوب ہم نے تجھے دیا, ہم کہہ رہے ہیں اپنے ذات کے مطابق محبوب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, ہم خدا ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے بے حد اور بے قیاس ثواب دیا. تو خدا کہے بے حد و بے قیاس تو خدا کے پاس خزانے کیسے ہیں؟ کسی کے پاس 100 روپیہ ہو تو وہ اس کے لیے حد ہے, کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو وہ اس کے لیے حد ہے. رب کریم نے ساری کائنات بنائی, اس کی حد رکھی ہے. لیکن محبوب فرمایا تیرے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے, تیرے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. تو جب گیارہویں پشت کے دادا کی نیکی اس یتیم بچے کو مل سکتی ہے اور وہ یتیم بچے کی مدد کے لیے خضر کو بلایا جا سکتا ہے, حضرت خضر آ کر مدد کر سکتے ہیں, تو یہ بے حد و بے قیاس نیکی کے لیے حسین کی امداد کے لیے اور حسین کی نسل کے لیے اور حسن کی نسل کے لیے خدا کیسی غیبی امداد فرماتا ہوگا اور ان کے اجر و ثواب کی نعمتیں کیسی ہوتی ہوں گی. اللہ اکبر. یہاں پر آخری چند مضامین سماعت فرمائیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سب اپنی قبروں میں جائیں گے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے جنات عدنی یدخلونہا, جب جنتی دائمی جنتوں میں پہنچ جائیں گے. جب جنتی سبحان اللہ کہیں دائمی جنتوں میں پہنچ جائیں گے اور پہنچ کر وہاں پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے, رب پوچھے گا کیسی لگی جنت؟ کہیں گے مولا بہت حسین بہت جمیل. اللہ فرمایا کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا نہیں مولا, ساری نعمتیں تو مل گئی, ساری نعمتیں تو مل گئی. اللہ فرماتا نہیں کچھ سوچ رہے ہو تم, کچھ مولا تو وہ دلوں کے جاننے والا, تو جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. کہا یہ میری جنت دیکھو, یہ دودھ کی نہریں, یہ شہد کی نہریں, یہ جناب نعمتیں جس کا تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا, یہ میٹھا پانی, یہ سایہ, یہ نعمتیں, یہ حور و غلمان, یہ رضوان و خدام سب تمہارے لیے ہے. لیکن تمہارا دل اولاد کی طرف جا رہا ہے نا, کہ میں تو جنت میں بیٹھا ہوں, میری اولاد تو ابھی حساب کتاب کی لائن میں کھڑی ہے, میری حساب کتاب کی لائن میں کھڑی ہے. یہ بیٹا جنتی ہے, باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے, نفسیاتی بات ہے نا. تو دنیا میں بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے, جنت میں بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ پیارے ساری چیزیں تو دے دی لیکن کچھ سوچتا ہے نا, تو اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے, گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. جنتی سر جھکا کر کہے گا مولا ہاں دل بڑا بے قرار, تو میں تو یہ نعمتیں دیکھ رہا ہوں, کاش میرے والدین بھی میرے ساتھ ہوتے, کاش میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے, کاش میری بیوی بھی میرے ساتھ ہوتی, کاش میرے رشتے دار بھی میرے ساتھ ہوتے. اللہ فرماتا ہے اوئے تم کون ہو, تم کون ہو؟ تم جنت کے بادشاہ حاکم الحاکمین رب العالمین کے مہمان ہو, وہ تمہارے دل کی ہر خوشی کی انتہا کرے گا. قرآن کہتا جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم. کہتے برادری کام نہیں آئے گی, میں نے کہا قرآن کہتا ہے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا ہاں کہاں ہے تمہارے بچے؟ کہا مولا کہیں ہوں گے. اللہ اعلان فرمائے گا کہ جاؤ فرشتو اس جنتی کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس کی اولاد کو لے کر آؤ. وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ان سے کہا جائے گا عمل نامہ ایک طرف رکھو, ادھر آؤ. خدا نے جنتی کی رضا کے لیے تمہارے باپ کو وہاں پہنچایا ہے تو تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا, تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا. جب ایک نیک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا تو سید سرکار کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ فضیلت نہیں. کیونکہ کسی کو اپنے باپ کی نیکی مل رہی ہے, سید کو سرکار کی نیکی مل رہی ہے. سرکار کی نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں تو آپ کی اولاد کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. اب یہ کہ جنت میں لوگ درجوں میں ہوں گے, سب سے اعلیٰ درجے میں میرے آقا ہوں گے, تو جب سب سے اعلیٰ درجے میں سرکار کے سرکار خود موجود ہے تو یقیناً سرکار کی اولاد بھی موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے ومن صلح, جو ایمان لائے, عمل کی بات نہیں کی ادھر, ایمان لائے, عمل کرنا ہے, لیکن فرمایا ایمان شرط ہے میں ہوں. ایمان لے آئے ان کے باپوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے, ان کی بیویوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے, ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے. اور جب اپنے بچوں کے ساتھ خوش باش ہو کر ان کی پیشانیاں چوم رہے ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے, تو دروازے پر فرشتہ آ کر کھڑا ہوگا. قرآن کہتا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے پر فرشتہ آئے گا اور کہے گا بچوں کے لیے کچھ چاہیے, اور کوئی خواہش ہے بولو, کچھ اور چاہیے. تو یہ جنتی کا ایک حال ہے کہ وہ تنہا نہیں جائے گا, اپنی اولاد کو لے کر جائے گا. تو سرکار اپنی اولاد کو لے کر جائیں گے, یہ قرآن سے ثابت ہوا. اور ہر نیک شخص اپنی اولاد کو لے کر وہاں پر پہنچے گا. حضرت گرامی یہاں پر دیکھیں, صرف اولاد نہیں پہنچے گی, آبائہم باپ بھی پہنچے گی. امتی گناہگار اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ہو, سرکار کے والدین نہ ہو, یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ سرکار کے صدقے امت کو ان کے والدین کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, ان کی اولاد کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وہاں پر نہ ہو, یہ ہرگز کسی صورت کے اندر متصور نہیں ہو سکتا. آئیے امام راضی کسی پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. سیدنا امام راضی فرماتے ہیں وذالک یدل علی انہم یدخلونہ کرامۃ للمطیع, فرمائے جنت میں جو اولاد کو بھیجا گیا ہے نا, یہ جنتی کی کرامت کی وجہ سے, جنتی کی تعظیم کی وجہ سے, جنتی کے احترام کی وجہ سے. بالاعمال صالحہ, کہ جو اس نے عمل کیے تھے, فلو دخلوها باعمالهم صالحہ, اگر ان کی اولاد کو بھی ان کے عمل کی وجہ سے بھیجا جاتا, اگر اولاد بھی نیک تھی تو ان کے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو خود جنت میں جائے گی, پھر جنتی کو کیا ٹھنڈک اور جنتی کو کیا مزہ. فرمایا اگر اولاد بھی نیک تھی, باپ اگر نیک تھا اور اولاد بھی نیک تھی, تو دونوں کو جنت میں جانا تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں گے, تعظیم. امام راضی کہتے ہیں تعظیم جب ہوگی کہ لم یکن فی ذالک کرامۃ للمطیع ولا فائدۃ للبعد فی, فرمایا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد بے عمل ہوگی, والد عمل والا ہوگا, اس کی بے عملی کو معاف کیا جائے گا اور باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. فرمایا جب جنتی کی تقریب ہوئی, اگر بیٹا پہلے سے ہی معظم تھا وہ تو ایسی جنت میں جائے گا, وہ تو ایسے ہی جنت میں جائے گا. اس میں جنتی کی حوصلہ افزائی کون سی ہے, اس کی خوشی کون سی ہے, اس کی تعظیم کون سی ہے؟ کہ تعظیم یہ ہے کہ وہ خود نیک تھا, اولاد بدعملی کر رہی تھی, کفر پر نہیں پہنچی, ایمان میں رہتے ہوئے بدعملی میں مبتلا ہوئی, خدا نے اس جنتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جو گناہ کو نیکی میں بدلنے پر قادر ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے, گناہوں کو معاف کر کے جنتی کے ساتھ رکھ دیا. فرمائے کرامت للمطیع, اس جنتی کے دل کو خوش کرنے, اس جنتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید نے دوسری جگہ پر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے, سورہ طور کے اندر, جو میں نے سورہ رات پیش کیا ہے, سورہ طور کے اندر یہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین فی جنات و نعیم, کہ بے شک متقین باغوں میں چین کے ساتھ. ابھی تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے, چند آیتیں سن لیجیے. متقین باغوں میں انتہائی چین اور راحت کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, اپنے رب کے دین پر شاد شاد خوش خوش ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور اللہ رب العزت نے انہیں عذاب جہیم سے بچایا ہوا ہوگا, اور کہے گا کلو کھاؤ جنتیوں, کھاؤ. واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ خوب پیو, یہ سب اللہ نے تمہارے کاموں کے عوض یہ تمہارے لیے خوشگواری بنا دی ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ, وہ صف صف لگا کر تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے, جنتی تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین, اور ان کے خدمت میں حوریں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے یہ حوریں تو ہوں گی لیکن دل ان کا پھر بھی تذبذب میں ہوگا, تو اللہ فرماتا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, ان کی وہ اولاد جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, ان کی وہ اولاد جن کا خاتمہ, میں نے پہلے کہا خدا نے ایمان کی قید لگائی تھی, خدا نے ایمان کی قید لگائی ہے, اور یہاں پر ایمان کا لفظ آ رہا ہے کہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہو, عمل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. فرما والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, اگر ان کی اولاد ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا, الحقنا بہم ذریتہم, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر کے جنتیوں کے ساتھ جنت میں بٹھا دیں گے. یہ سورۃ طور میں آیا, جنتیوں کے ساتھ جنت میں بٹھا دیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ جنتی کی نیکی لے گا خدا تو ان کو دے گا, ایسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وما التناہم من عملہم من شیء, نہ ان کے عمل کم ہوں گے نہ ان کے گناہ بڑھیں گے, یہ خدا کا فضل ہوگا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا, ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. پتا چلا کہ آبا و اجداد کی نیکیاں خدا کی بارگاہ سے یہ فضل ہے کہ وہ ملتی ہے. سادات کو آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں ملنا, یہ گویا کہ ایک ضروری امر قرار پایا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی حضرات گرامی, اہل بیت وہ عظیم شخصیات ہیں اور ان کا وہ عظیم نام ہے کہ اللہ اکبر, نہ خاندان میں ان کے نانا, صحابہ صحیح کہتے تھے کہ نہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے, نہ ان کے نانی جیسی کسی کی نانی ہے. فرمایا ذات نہیں دیکھو, ذات دیکھو تب بھی اعلیٰ ہے, عمل دیکھو تو بہت ہی اعلیٰ ہے, عمل دیکھو تو بہت ہی اعلیٰ ہے. ایک دفعہ دوسرے پاس لیجیے, اب اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ سبحان امام علی مقام کی شان اللہ کے رسول نے بیان کی. حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسن ابن علی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوله. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جنتی کو دیکھ کر اپنے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ علی کے بیٹے حسین کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. وہ علی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. وہ جی وہ جو پہلا لشکر جائے گا نا قسطنطنیہ تو وہ جنتی ہے. میں نے کہا یزید کا نام ہے اس میں, یزید کا نام ہے اس میں, پہلی بات تو گیا نہیں, سزا کے طور پر بعد میں گیا, پوری امت نے اس پر لان تان بھی کی, عیاش اور بدکار شخص بھی الگ جگہ پر تھا. میں نے کہا اس کا تو نام بھی نہیں لیا, یہاں تو نام لے کر میرے مصطفیٰ تخصیص کر رہے ہیں. فضیلت ترغیب نہیں دلا رہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت, جو روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت. عام بات نہیں ہو رہی, خاص ہو رہی ہے. کہا جو حسین کو دیکھے, یہ نہیں کہ جو جنتی کو دیکھے, فرما حسین کو دیکھے. جو یہ کہے کہ جناب میں اپنا دل جنتی کو دیکھ کر خوش کر لوں, سرکار فرماتے فلینظر الى حسین ابن علی, وہ علی کے بیٹے حسین کو دیکھ لے. نام لے کر فرمایا. اور مسلم بخاری میں جو حدیث موجود ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک خارجی کہنے لگا کہ نہیں نہیں جناب, جنتی تو صرف عشرہ مبشرہ ہے, جن دس کو بشارت ملی ہے وہ جنتی ہے, اور کیسے جنتی ہو گئے؟ میں نے کہا سرکار کے صحابی دس تھے یا زیادہ تھے؟ جی زیادہ تھے. میں نے کہا اوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی سب جنتی. تو میں نے کہا پھر دس کی بات کیوں؟ پھر دس کی بات کیوں حسین جب میں دس کی بات کیوں کی؟ قرآن مجید فرقان حمید تو کہتا ہے وہ کلن وعد اللہ الحسنہ, محبوب ہم نے تیرے سارے صحابہ کو جنتی کر دیا, محبوب تیرے سارے صحابہ کو جنتی کر دیا. یہ تو عشرہ مبشرہ کو جو کہا گیا یہ تو اعزازی انتخاب تھا, یہ تو ایک اعزازی دلیل تھی, ورنہ سرکار کے سارے صحابہ جنتی. سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہوں تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ نہیں, تو حسین جنتی ہو تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ کیسے؟ حسین جنتی ہو تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ کیسے؟ پتا چلا کہ حضرت امام علی مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا کہ حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سردار ہیں, جتنے نوجوان ہوں گے جو ان کے ماتحت ہوں گے یہ سب کے سردار ہوں گے, اور ان کی والدہ سب کی خواتین کی سردار ہوں گی, اور وہاں پر جو بھی ہوگا ان کے ماتحت, ان کے ماتحت ہوگا. سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی, سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا ابن تی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، صوفیوں کے بھی امام ہے، علم فقہ میں بھی امام ہے، علم کلام میں بھی امام ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی علیہ رحمت امام صوفی کے شاگرد ہے، اپنی کتاب کشف الغمہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ابن تی میری بیٹی، ابن تی فاطمہ تو حورا او آدمیتی، یہ تو آدمی کی صورت میں حور ہے. میرا آقا کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے، لم تحج ولم تسوی، عورتوں کی جو بیماریاں ہیں خدا نے اس سے اس کو پاک رکھا، عورتوں کی جو بیماریاں ہیں خدا نے اس کو سے پاک رکھا ہے. ہماری اہل سنت کتاب میں جب امام حسن پیدا ہوئے نا، امام حسن پیدا ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں، سرمے کی ضرورت، جب تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نہیں، بچہ پیدا ہوا ہے اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اسے سرمے کی ضرورت نہیں ہے. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. اب حسن کہاں رہے ہوں گے، حسین کہاں رہے ہوں گے، ارے نور کے گہوارے میں ہی تو رہے ہوں گے نا، 9 مہینہ انہوں نے نور کے گہوارے میں، نور کے گہوارے میں تربیت پائی ہے. کیونکہ بچہ تو ماں کے رحم میں تربیت کرتا ہے اور وہ تو گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، اور میرے آقا کہتے ہیں میری فاطمہ اس سے پاک ہے، اگر پاک ہے تو حسنین کیسے آئے؟ فرمایا نور کے گہوارے میں آئے، نور کے، وہ خدا قادر مطلق ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، تو بغیر اس چیز کے بھی حسن حسین کو پیدا کر سکتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کیونکہ حور اس چیزوں سے پاک ہوتی ہے، تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدہ انسانوں میں حور ہیں. فرماتی وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کہا کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کا نام، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، دور کر دینے والی، ہٹا دینے والی، ختم کر دینے والی. فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فاطمہ و محبان النار، اس لیے کہ اللہ اس کے وجود کی برکت سے، اس سے اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والوں سے جہنم کو دور کر دے گا، جہنم کو. یہاں تو میرے آقا اپنے اہل بیت کے مقام خود فرماتے، فرمایا میری بیٹی نے جس نے محبت کی اس پر جہنم حرام کر دی گئی، جس نے ان کی اولاد سے محبت کی اس پر جہنم حرام کر دی. لوگ کہنے لگے جی اہل بیت جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ میں نے کوئی کم حدیث ہے کہ کوئی کم فضیلت ہے میرے دوستوں؟ ہاں یہ کوئی کم مقام ہے؟ جنتی ایک سیاہ میں آتا ہے، ایک جنتی جنت میں جا رہا ہے، اس سے کہا گیا جی جاؤ جنت میں. اب وہ جنت میں جانے لگا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تنہا کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو. کہا بھائی اپنا حساب کتاب تو دو. کہا نہیں نہیں، تم جنتی ہو نا؟ کہا ہاں. کہا میں نے تمہیں دنیا میں وضو کرایا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں وضو کرایا تھا، خدا کو بولو، کیونکہ تو جنتی ہے، تیری بڑی حرمت ہے، خدا کو بول. یہ غوث اعظم کیا کریں گے؟ میں نے غوث اعظم کے قدرہ جنتی مرید کر رہا ہے، دیکھ یہ تو عام بندے کی جان ہے. کہا جی جنتی آپ ہو، خدا سے کہو میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرایا ہے، میری کرامت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے مجھے دنیا میں وضو کرایا. اللہ نے فرمایا اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ بھی جنت میں اور اس کا دوست بھی جنت میں. میں نے کہا جو حسین سے محبت کر کے آپ کا دامن سے لپٹ جائے، میں نے تو آپ کی نسلیں سجائی تھی، میں نے تو آپ کے سارے ثواب کے لیے روزہ رکھا تھا، میں نے تو اپنے بچوں کو آپ کا ذکر سکھایا تھا، میں تو رات دن بیٹھ کر آپ کی منقبت پڑھتا تھا. ایک عام مسلمان جنتی، ایک عام جنتی اپنے محسن کو نہیں بھولے گا تو حسین ہمیں بھول جائیں گے، علی ہمیں بھول جائیں گے، سیدہ ہمیں بھول جائیں گی، علی ہمیں بھول جائیں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی ہمیں بھول جائیں گے، صحابہ سرکار ہمیں بھول جائیں گے، یہ ہے ہی نہیں. بلکہ میرے آقا نے تو اور فیصلہ کر دیا. صحابی پوچھتے حضور ایک شخص ہے قوم سے محبت کرتا ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں، ولم یلحق بھی، حضور عمل ان کی طرح نہیں کر سکتا، کہ یہ محبت اس کے کام آئے گی؟ یہ محبت نہیں ہے اتنی دیر بیٹھنا ہے، گھروں کو چھوڑ کر آنا، سارے لوازمات، خواہش دنیا ہونے کے باوجود روزہ رکھنا کس کے لیے؟ آپ خلوت میں ہوتے، پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اس وقت بھی حسین کی حرمت کا خیال ہوتا ہے، حسین کی پیاس کا خیال ہوتا ہے. افطار کے وقت جب کھجور منہ میں لیتے ہیں اس وقت بھی آپ کو علی اصغر علی اکبر کی پیاس کا خیال آتا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمل میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فرما المرء ما من احببتا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس حدیث پاک میں وضاحت آ گئی، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب جس کی مرضی ہے یزید سے محبت کرے اور جس کی مرضی ہے حسین سے محبت کرے. جس کی مرضی ہے یزید سے محبت کرے، جس کی مرضی ہے حسین سے محبت کرے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو رسالہ لکھتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، میں نے کہا دعا کر دیں مسجد میں جمعے کے دن کہ خدا تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہم تو یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ تمہیں یزید لے جائے اپنے ساتھ اور ہمیں حسین لے جائے اپنے ساتھ، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ آج آ کر فیصلہ کر دو کہ اگر قرآن یزیدی پڑھے تو قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا قرآن حسینی پڑھے تو قرآن کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو کربلا میں فیصلہ ہو گیا ہے، کربلا میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ حضرت گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جو ان کی اولاد سے ان سے محبت کرے گا۔ اب فضیلت تعریف تو کر لی ہم نے، موضوع تو بڑا تھا مختصر کیا، لیکن اب لینے والی باتیں آ گئی ہیں تو اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اہل بیت سے بھیک لینے والی بات آ گئی ہے، خیرات لینے والی بات آ گئی ہے۔ سگا فرماتے ہیں جو سیدہ کی تعظیم کرے، محبت کرے، اس کی اولاد کا احترام کرے، فرمایا کہ جناب اس کو جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے پیر ہیں، نیک بزرگ تھے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں اختلاف کسی سے نہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ حاجی صاحب سرکار کے عاشق تھے تو ہم کیا عاشق ہیں، اور نہیں تھے اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ حاجی صاحب سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو نیک آدمی۔ انداز اللہ حاجی مکی رحمتہ اللہ علیہ، کیونکہ ہم متعصب نہیں، اگر متعصب ہوتے کبھی ان کا نام نہ آنے لیتے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم تو اپنے آقا کو دیکھتے ہیں، جو اس طرف چلا ہم بھی اس کے پیچھے چلے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شمائم امدادیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صبح شام ان کو سرکار دی جا رہی۔ ایک دن ایک سید زیادہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، خدا کی قسم میں سید ہوں، مجھے قرض دے دیجیے آپ تاکہ میں، سوال ان پر فرض تھا، حالات ایسے ہو چکے تھے، آپ دے دیجیے تاکہ میں گھر کے لیے خود و نوش کا کوئی معاملہ کر دوں۔ انسان ہے، اس وقت ان کا مزاج نہ بنا، کہا جاؤ۔ سید کہتے ہو پتہ نہیں کون ہوگا، چلو یہاں سے۔ چلے گئے، رات کو سرکار کو جلال میں خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا آخری دفعہ تیرے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ تجھے بتا دوں کہ جس کے دل میں میری اولاد کا احترام نہیں اس کے دل میں پھر ہماری محبتیں نہیں رہتی۔ وہ اٹھے اور روتے رہے، فرمایا برسا برس وہ اس بندے کو ڈھونڈتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس سید زادے کو پایا، اس سے معذرت کی تو سرکار بشارت دینے کے لیے پھر خواب میں تشریف لیا۔ فرمایا ہمارے قریب آنا چاہتا ہے تو ہماری اولاد سے محبت کر، ہماری اولاد سے محبت کر، اس لیے کہ میری نیکی تجھے یاد نہیں، یہ اپنی داڑھی کو دیکھ، یہ بھی میری اولاد کا صدقہ ہے، اپنی نماز کو دیکھ، یہ بھی میری اولاد کا صدقہ ہے، اس لیے کہ میری اولاد کے احسانات ہے، داڑھی میں نے رکھوائی، دین کی طرف میں لایا، لیکن چاہتا کیا ہوں اولاد کی محبت۔ تو نمازی ہو میری اولاد کا احترام نہ کرے تو تو کیسا نمازی، تو مسلمان ہو میری اولاد کا احترام نہ کرے۔ قرآن تو کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کو پورا کرے گا اسی کی بات گویا کہ سنی جائے گی۔ حضرت گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت پر آخری ایک بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، امت کا اس بات پر اجماع ہے، ایک بحث ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ، مکہ افضل ہے کہ مدینہ۔ آپ جس کو دیر ہو جائے میرا بھائی چلا جائے، اس لیے کہ ہمارے بعض محسن کہتے ہیں شاہ صاحب آپ چار چار گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، تین تین گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا کہ بیٹھے ہیں آپ، اور نہ میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بھی ان کو سننے کے لیے آئے، میں بھی ان کو سنانے آیا۔ بات تو شاہ صاحب سے اختلاف کریں، اس بات سے اختلاف نہ کریں، ہیں چار گھنٹے اگر آپ پان کی دکان پر کھڑے ہو گئے تو برا نہیں لگا، مسجد میں بیٹھے تو نیکی ملی نا۔ کہا جی میں تھک گیا تھا، میں نے کہا باندھا تو نہیں تھا، یہ تو آپ کا ضرب تھا، جتنی محبت ہے بیٹھو، دل کرے بیٹھو۔ میں عام اجازت دیتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، جو میرا بھائی جانا چاہے چلے جائے، اور جو ذکر حسین سننا چاہے سن لے، کیونکہ بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو نہ اہلوں کے سامنے کیوں ذکر کر دیا، گھر میں خلوت میں بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی تھی۔ خدا کی قسم میرا منصب نہ ہوتا تو میں تکلیف کرنے کبھی نہ آتا، میں گھر میں خود ہی پڑھ کر منقبت پیش کر دوں، کیونکہ مجموع کی حاجت عاشق کو نہیں ہوتی ہے۔ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اٹھ کر جانا کوئی برا بھی نہیں ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ پھر دوسرے دعوے سے لیں گے،
میں تنقید نہیں کر رہا, اٹھ کے جانا, حاجت سے چلے جائے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, بیٹھیں گے زیادہ مراد پائے, بیٹھیں گے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, جو تھوڑا دیر بیٹھ کے چلا گیا اللہ اس کا بھی بیٹھنا قبول فرمائے, جو نماز میں شامل رہا اس نے اعلان سنا خدا اس کو بھی حسینی کے سب کا, ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے, ہم نے نہیں بانٹنا ہے, خدا نے دینا ہے, دینے والی ذات خدا کی ہے, وہ کثرت کو قلت پر بھی لا سکتا ہے, قلت کو کثرت پر بھی لا سکتا ہے. ایک بات یہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کو ہم نے پاک صاف کر دیا ہے, یعنی ان کے دلوں میں گناہوں سے نفرت ڈال دی. یہ تطہیر کے الفاظ جنگ بدر کے صحابہ کے لیے بھی آئے ہیں, تطہیر کے الفاظ ان کے لیے بھی آئے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے تطہیر کر دی ہے, یہ اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی. بات کو یاد رکھیں, تطہیر سے معصومیت ثابت نہیں ہوتی, ورنہ پھر صحابہ کو بھی معصوم کہنا پڑے گا. تطہیر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی نفرت دلا دی, گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں, کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں, خدا نے اپنے پیغام حق سے ان کو محفوظ کر دیا ہے, خدا نے اپنے پیغام حق سے ان کو محفوظ کر دیا ہے کہ وہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن گناہ ہوتا نہیں ہے, ان کا دل اس طرف جاتا نہیں. اب اس اہل بیت میں کون ہے, تو مختصر سے دو دو الفاظ سن کے چلے جائیں. سورہ احزاب کی اس آیت کا جو نظم ہے اور تعلق ہے, وہ میں یقنت کہہ کے سارے مونس کے سیگے جو آ رہے ہیں, اس سے مراد خطاب کو سرکار کی بیوی سے, سرکار کے ازواج سے, سرکار کی بیویوں سے. اب یہ اہل بیت میں کون سے آ گئے, تو حضرت امام راضی اللہ کی قبر پر توڑ رحمت نازل فرمائے, آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی قسمیں ہیں, ایک اہل بیت مسکن ہے, ایک اہل بیت نسب ہے, ایک گھر کے اہل بیت ہے, ایک نسب کے اہل بیت ہے. کب قرآن نے گھر کے اہل بیت کا ذکر کیا اور چادر میں لے کر نسب کے اہل بیت کا ذکر میرا آتا نہیں, کہ ہاں اولائی اہل بیت, کیونکہ سرکار کو اللہ رب العزت نے مختار بنایا ہے, سرکار کو اجازت دی ہے کہ آپ شریعت نافذ کر سکتے ہیں, احکام نافذ کر سکتے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا, دو پڑھوں گا, مسلم امام احمد میں, سرکار نے فرمایا دو پڑھ لے. ایک نے کہا کہ حضور میں نے تو روزہ رکھا لیکن روزہ تو میں نے کفارے والے انداز میں توڑ دیا, کفارے والے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ توڑ دیا, سرکار نے فرمایا ساٹھ روزے رکھ, ایک روزے میں یہ حال ہے ساٹھ کیسے رکھوں گا, فرمایا جا کچھ دیکھ, ساٹھ مسکینوں کو کھلا, خود مسکینوں, یہ سیاست میں ہر کتاب میں, بخاری میں, ترمذی میں, ماجہ میں, ہر کتاب کے ذریعے حدیث موجود ہے, کہا کہ جناب جا ساٹھ مسکینوں کو کھلا, کہا میں خود مسکین ہوں, کہا خود مسکین ہے, بیٹھ گیا ادھر, بیٹھ گیا, کہ دربار سے بھگایا نہیں جائے گا, بیٹھ گیا, بیٹھ گیا. ایک شخص کھجور کا تھال لے آیا, فرمایا کہاں گئے وہ مسکین, کھڑا ہوا, کہیں کھجور لے ہم دیکھیں, نا فرمانی ہماری کی, ہم ہی تجھے نواز, کہا یہ لے, اور یہ کھجور لے جا اہل مدینہ میں بانٹ دے, پھر منہ لٹکائے تھے, کہا کیا ہوا, ہم میرے سے بڑا تو کوئی غریب ہی نہیں مدینے میں, تو آپ تو حد ہو گئی نا, مسکرا کے فرمایا جا خود کھا لے, بچوں کو کھلا دے, کفارہ ہو جائے گا, جا خود کھا لے, ایسی فیاضی گئی ہوگی, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرا امام کہتا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, واہ 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 واہ, دریا بہا دیے ہیں, مل کر کہ دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, مولانا حسن کہتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا, محبوب کیا مالک و مختار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار, سبحان اللہم صلی علی, صلاتم و سلام علیک یا رسول. تو میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیارات مرحمت فرمائے ہیں اور بندوں سے کہا کہ مولا ہم کیا کریں, فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہمارے رسول کچھ بھی کرے تم نے اتباع کرنی ہے, تم نے اتباع کرنی ہے. تو اس قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یا ازواج مطہرات سے کلام ہوا, یہ تو اہل بیت بیت مسکن ہو گئے, جو گھر کے اہل بیت تھے, جو گھر کے اہل بیت تھے, ازواج اس میں آ گئی. اب رہ گئے نسب کے اہل بیت, اس میں میرے آقا نے اپنا اختیار بتایا, چادر پھیلائی, حضرت علی کو بھی لے لیا, امام حسن کو بھی لے لیا, امام حسین کو بھی لے لیا, اور سیدہ کو بھی لے لیا. اب پنج تن بنتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم ھذا ھؤلاء اہل بیتی, مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے, جو جو ان سے بغض رکھے مولا تو ان سے ناراض ہو، جو ان کو دھوکہ دے مولا تو اسے سزا دے، جو ان کے بارے میں غلط سوچے مولا تو اس پر تعاقب فرما۔ یہ سارے کلمات مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں، تو یہ تدبیق ہو گئی اہل بیت۔ کیونکہ خود ملا باقر مجلس لکھتے ہیں کہ سرکار جب گھر میں آتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت پر بیوی کا اطلاق نہیں ہوتا، میں نے کہا اہل بیت کا معنی کرو ذرا، اہل خانہ، تو میں نے کہا بیوی نہیں ہوتی، یعنی عجیب بات ہے، اہل خانہ بچے ہو گئے بیوی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر والوں کو ساتھ میں لائیے، کہتے ہیں نا اردو میں شادی کی دعوت ہے لیکن گھر والوں کو لائیے، بچوں کو لے آئے۔ میں گھر والے کا لے آیا ہوں، آپ کو نہیں پتا گھر والے کس کو، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے لکھا تھا خواتین کے لیے بھی انتظام، تو اہل بیت میں عورتیں نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا معنی تو کرو اس کا، شادی بیاہ کی تقریب میں تو آپ میں بھی ہوتی ہوگی، وہاں پر آپ گھر والوں کا کیا معنی لیتے ہیں؟ سرکار جب گھر چھیپ لاتے تھے، سیدہ دروازہ کھولتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، تو سرکار کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، سرکار حضرت خدیجہ کو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل خانہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتی ہو۔ تو سورہ احزاب میں جو ہے وہ بیت مسکن تھا، اور جو چادر میں لے کر بتایا یہ بیت نسب تھا۔ اس کے علاوہ تیسری اہل بیت کی قسم فرمائی، فرمائے جس پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا اس کو بھی اہل بیت میں لے لیا، آل علی، سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو حضرت علی کے اولاد ہیں وہ سب اہل بیت میں سے، آل جعفر سب اہل بیت میں سے ہیں، آل عقیل سب اہل بیت میں سے ہیں، آل عباس سب اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے اہل بیت کا جن پر صدقہ حرام ہے، لیکن ان میں سب سے افضل کون قرار پایا، ان میں سب سے افضل کون قرار پایا؟ اب بحث ہوئی کہ ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں اور ایک طرف سیدہ زہرہ ہیں، ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں ایک طرف سیدہ زہرہ ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں دونوں اہل بیت میں سے، لیکن فرمایا فضیلت کس کو کس پر ہے؟ فضیلت بیان کرنے میں کوئی نقصان نہیں، خدا خود فضیلت بیان کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نفس نبوت میں سب برابر فضیلت میں فرق، نفس اہل بیت میں سب برابر فضیلت میں فرق، نفس اہل بیت میں سب برابر فضیلت میں فرق۔ میری ماں حضرت عائشہ ایک طرف ہیں اور سیدہ ایک طرف ہیں، پوچھا گیا کون افضل، علماء نے پہلی رائے تو یہ پیش فرمائی کہ بعض چیزوں میں حضرت عائشہ افضل ہیں اور بعض چیزوں میں سیدہ فاطمہ افضل ہیں۔ پوچھا گیا جی کون سی چیز میں سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ فرمایا سرکار کی بیوی ہونا، امت کی ماں ہونا، اس فضیلت میں سیدہ عائشہ افضل ہیں۔ امام راضی فرماتے یقیناً افضل ہیں، اس کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا سیدنا صدیق اکبر سے بھی حضرت عائشہ افضل ہیں؟ علماء کہتے ہیں نہیں، تو ماں جو ہے، آپ تو خود کہہ رہے ہیں ماں ہے، تو سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں جناب، سیدنا صدیق اکبر سے تو افضل نہیں۔ کہا وہ باپ ہیں کہ بیٹے؟ کہا جی باپ ہیں۔ کہا یہ معاملہ کیا؟ کہا احکام ماں والا ہے۔ تو ہم نے کبھی سیدہ کے معاملے میں بھول جاتے ہیں اس بات کو، سیدہ کے مقابلے میں یہ بات بھول جاتے ہو، سیدہ فاطمہ کو جو فضیلت ہے اللہ اکبر، وہ اپنی انفرادیت میں اتنی اعلیٰ ہیں کہ اس فضیلت میں تو پھر نہ کوئی صحابی ان کے مقابلے میں ہے، نہ ازواج مطہرات میں کوئی ان کے مقابلے میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے تحت فاطمہ تو بزغۃ منی فمن ابغض حفظنی، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا بزغا ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اب بزغا کہتے کس کو؟ ذرا سنیں بخاری کی حدیث سنیں، سرکار فرماتے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا تو اس کی صورت کیا ہوتی، بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ایک طرف رکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پھر تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ۔ اب علماء بحث کرتے ہیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو یہ بات غور سے سن لو اور اس بات کو گویا کہ یاد رکھ لو کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ یہ بحث جو ہے یہ سرکار کی قبر مبارک کے علاوہ میں ہے، سرکار کی قبر شریف کو ہٹا کر پوچھا جاؤ کون افضل ہے تو مکہ افضل ہے، کون افضل ہے؟ مکہ افضل ہے۔ فرمایا اگر سرکار کی قبر شریف کو، یہ امام اعظم کا موقف ہے، امام مالک پھر بھی مدینہ کو افضل مانتے ہیں، امام مالک پھر بھی مدینہ کو افضل فرماتے ہیں، اور فرماتے فرق واضح ہے، مکے کے لیے خلیل نے دعا کی ہے، مدینہ کے لیے حبیب نے دعا کی ہے۔ فرمایا سرکار نے بخاری کی حدیث ہے کہ مولا تو نے مکے کے اندر ابراہیم کے کہنے پر برکتیں اتاری، میرے حبیب تیرے حبیب کے کہنے پر مدینے میں دگنی برکتیں اتار دی۔ فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت، جس کے اندر بس ہو اور طاقت ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی
شفاعت کروں گا. اس لیے عاشق زار کہتا ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, کہ مولا اگر اپنے شہر میں بھی مر گئے تو تو وہاں پر کی فضیلت دینے پر قادر ہے. جس کا اظہار کر دیا جائے, فضیلت کو بیان کر دیا جائے, تو حضرت امام سیوطی فرماتے باب و اختصاصی بے تفصیل بلدی علی سائر بلدی. فرمایا خصائص الکبریٰ میں یہ خاصیت سرکار کے شہر کی کہ آپ کو سارے شہروں میں اللہ نے فضیلت دی ہے. بِأَنَّ الدَّجَّالَ وَالطَّاعُونَ لَا يَدْخُلُهُمَا, اس لیے کہ دجال اور طاعون ہر جگہ پر آئے گا, مدینے میں نہیں آئے گا. بِأَنَّ الْبُقْعَةَ, خاص طور پر وہ سرزمین, وہ مقدس بقا, بقا کہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا, کا زمین کا وہ مقدس ٹکڑا, الَّتِي دُفِنَ فِيهَا, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. امام سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں بالاجماع افضل من الکعبۃ والعرش. امام سیوطی کہتے ہیں بالاجماع, اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے, بالاجماع جو ٹکڑا جہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ بالاجماع کے الفاظ شفا میں بھی ہے, قاضی اعظم نے شفا میں بھی لیے ہیں. اور یہاں پر امام سیوطی فرماتے بالاجماع افضل من الکعبۃ, افضل من الکعبۃ والعرش, کہ وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش سے بھی اللہ رب العزت نے اسے اعلیٰ فرمایا ہے جہاں سرکار جلوگر ہیں. انوار الباری کے اندر احمد رضا بجنوری انور شاہ کاشمیری دیوبندی کے شاگرد ہیں, ان کی شرح بخاری انوار الباری شرح بخاری, اس میں انہوں نے ابن تیمیہ کا بہت زوردار رد کیا اور کہا ہے کہ سارے علماء کے اس بات پہ اجماع ہے کہ سرکار کا روزہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبے سے بھی افضل ہے. تو میں نے کہا سنیوں کا ساتھ دو نا, پھر جب ہم نے شعر کہا کہ عرش اولا سے آٹھا اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ, عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ, تو تم بھی تو پیشانی کس رہے تھے, تم بھی تو ادھر ادھر اڑ رہے تھے. میں نے کہا اگر واقعی میں تمہارا عقیدہ ہے تو کتابوں میں کیوں لکھتے ہو, باہر بھی تو ظاہر کرو. جس طرح سنی یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں, اپنے امام کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ بالاجماع افضل من الکعبۃ والعرش, کہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. مجھے بتاؤ اس زمین میں خاصیت تھی ہے سرکار کی بات, توجہ رکھیے گا, وہ زمین جب تک میرے آقا نہیں گئے عرش سے افضل تھی, کعبے سے افضل تھی, عام زمین تھی. یہ صرف تو تھا بیماری کا ڈا, بیماری کا گھر, میرے آقا نے قدم رجا فرمایا رش کے جبریل بنا دیا. ساری انسانیت تمنا کرتی ہے, کوئی پیرس جانے کی تمنا کرتا ہے, کوئی برطانیہ جانے کی تمنا کرتا ہے, میرا آقا فرماتے تم سمجھو نا مدینے کو, یہاں آنے کی تمنا کرو کیونکہ وہاں تمہیں کچھ ملے گا, یہاں تمہیں محمد رسول اللہ ملے گا, یا ان کی آل مل جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ زمین جب تک میرے آقا وہاں نہیں گئے وہ افضل نہیں تھی. میرے آقا پہنچے, اس زمین میں کچھ نہیں ہے, وہ ذروں کو آفتاب و مہتاب کر دیں, وہ مردوں کو مسیحا کر دیں, اس زمین میں کچھ نہیں ہے. یہ تو میرے آقا کا جسم لگا تو جسم تو اعلیٰ تھا ہی تھا, قرب مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے وہ بھی عرش سے کرسی سے اعلیٰ ہو گئی, عرش اور کرسی سے. تو جو غیر تھی وہ مل گئی تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی. فاطمہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ اب ذرا دیکھیں سیدہ فاطمہ, یہ شیعت نہیں ہے, سنیت ہے یہ. میں اس لیے ادھر ادھر سے دلائل لا رہا ہوں, یہ سنیت ہے کا زمین سرکار سے جڑی تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی, غیر چیز سرکار سے جڑ جائے تو اعلیٰ. فاطمہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بزغۃ منی, فاطمہ بزغہ ہے میرا. یہ بزغہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آئیے شریف کی طرف, بخاری شریف کی. وہ کعبے کی افضلیت, سرکار کے روزے کی افضلیت کو ذہن میں رکھیے اور اس نقطے کو دیکھیے. سرکار فرماتے فاطمہ تو بزغۃ منی فمن ابغضھا, ابغضنی, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ سے ناراض, مجھے ناراض, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. ابھی بزرا کیا ہے, میں تشریح نہیں کرتا, سرکار کے قول سے تشریح کرتے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں رحم ٹھہر جاتا ہے اور گویا کہ امیدیں قائم ہو جاتی ہیں تو وہ شروع معاملات کیا ہوتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ, جب تم میں سے کوئی شخص ماں کے پیٹ میں پیدائش کے لیے تیار ہو رہا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں جب تیار ہوتا ہے تو 40 یوم نطفہ, 40 دن تک وہ صرف نطفہ رہتا ہے, 40 دن تک صرف وہ ماں کے پیٹ میں صرف 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں 40 یوم نطفہ, 40 دن تک نطفہ رہتا ہے, ثم یکون علقا مثل ذلک, پھر وہ 40 دن کے بعد علقہ ہو جاتا ہے, گوشت کا نطفہ بن جاتا ہے, علقہ بن جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ثم یکون مزغا, بعد میں تو بزغۃ بنتا ہے, پھر جا کر وہ بزغا بنتا ہے. اب پہلے 40 دن نطفہ, اس کے بعد علقہ, اس کے بعد بزغہ,
اب یہ بزغہ ہوتا کیا ہے؟ سکا فرماتے بزغہ کیا ہوتا ہے؟ جب بزغہ بن جاتا ہے ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، نطفے کے وقت نہیں بھیجتا، علقہ کے وقت نہیں بھیجتا، جب بزغہ بنتا ہے جب بھیجتا ہے، فرمایا ثم یرسل الیہ الملک، خدا فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ روحا، پھر فرشتہ اس بزغے میں روح پھونکتا ہے. پوری حدیث سنیے پھر اس طرف آتا ہوں. روح پھونکتا ہے، ویؤمرو باربع کلمات، چار باتیں فرشتہ لکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتا، میں نے کہا دل میں لکھ لے. کہا کون کام مرے گا نبی نہیں جانتا، میں نے کہا یہ بھی لکھ لے. کہا یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے نبی نہیں جانتا، میں نے کہا یہ بھی لکھ لے. یہ سب چھوڑ، مسلمانوں کا غلام فرشتہ، کیونکہ یہ فرشتہ مومنوں سے افضل نہیں ہوتا، اس سے مومن صالحین افضل ہوتے ہیں، یہ اصول کا قاعدہ ہے. سرکار کی تو بڑی بات ہے، یہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ میں بزغہ کے اندر روح ڈال کر اسے جان دیتا ہے، تو چار چیزیں اللہ فرماتا ہے لکھ دے، بکتب رزقی، اس کو کتنا رزق ملے گا. ابھی کیا ہوا مسئلہ علم غیب کا، پھر شرک لازم نہیں آیا، بخاری کے حدیث ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنا کھائے گا پوری زندگی، سب لکھ دیتا ہے. وہ اجلی، کب مرے گا، بولیں سبحان اللہ. وہ فرشتہ، یہ سرکار کے بارے میں بات کرتا ہوں، فرشتہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے. وہ اجلی ہی، جناب کہ کب مرے گا، وہ عملی ہی، کیا کیا حرکتیں کرے گا. وہ شکی او سعیدی، یہ عمر کے آخری نہج میں یا انتہائی شباب میں بدبخت ہوگا یا نیکوکار ہوگا، سب فرشتہ لکھ دیتا ہے. تو فرشتہ ایسے لکھتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ کتنا رزق کھائے گا، چار پانچ دس، وہ ایسے لکھتا رہتا، سن ہوتا ہے وہ ایسے لکھتا رہتا ہے، اسے پتا نہیں چلتا، یقین پتا چلتا ہے، یقین، کیونکہ خدا اسے خبر دیتا ہے اور وہ اس علم کو لکھ دیتا ہے. تو فرشتہ لوگوں کا معاد اور لوگوں کی مبتدا کو بیان کرے، شرک لازم نہیں آتا، تو میرے آقا تو بڑی ذات ہے. یہ فرشتے تو خود میرے آقا کی نالین کو بوسا لیتے ہیں، یہ جس جماعت کے فرشتے ہیں تو بہت نیچے درجے کے فرشتے ہیں. ان سے تو امام تفتزانی فرماتے شرح قائد کے اندر کہ اس فرشتے سے تو نیکوکار مسلمان افضل ہے، کیونکہ سوال ہوا کہ فرشتہ افضل ہے کہ مومن افضل ہے، میں نے اس کی بحث معراج کی تقریر میں بھی کی ہے، اجماع یہی ہے کہ نیک مسلمان شخص فرشتے سے افضل ہے، انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل، انسان متقی عام فرشتوں سے افضل، انسان گناہگار اس سے فرشتہ افضل، انسان گناہگار اس سے فرشتہ افضل. تو یہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں سب لکھ دیتا ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا. یہ فرشتے کو جب خدا بتا دے کوئی شرک لازم نہ آئے، تو مصطفیٰ کو بتا دے تو شرک کیسے لازم آئے، انہوں نے تو بتانا ہے، فرشتے کو تو لکھنا ہے، انہوں نے تو پوری زندگی اس کو چلانا ہے، اس کے ساتھ سارے معاملات کرنے. تو یہ حدیث آپ نے سن لی، پتا چلا، فرما فاطمہ تو بزدت منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. وہ زمین افضل نہیں تھی، میرے آقا سے جڑ گئی تو افضل ہوگی. سرکار نے فرمایا فاطمہ غیر نہیں ہے، وہ تو بزغہ ہے، بزغہ نطفہ نہیں ہوتا، بزغہ علقہ نہیں ہوتا، بزغہ وہ ہوتا ہے جس میں روح ڈالی جاتی ہے، جس کو جان کہتے ہیں. زمین تو غیر تھی، وہ مل گئی تو عرش اعلیٰ ہو گئی. فرمایا فاطمہ تو بزغہ تو منی، فاطمہ غیر نہیں، میری جان ہے، یہ محمد کی جو جان ہے یہی فاطمہ ہے. بزغہ تو منی، بزغہ وہ چیز ہوتی جس میں روح ڈال کر جاندار بنایا جاتا ہے. فرمایا الفاطمہ تو بزغہ تو منی، وہ غیر زمین جڑ جائے تو عرش اعلیٰ ہو جائے، جو جان بن جائے اس کی علوق کتنی، اس کا فضل کتنا ہو، اس کے مقام کتنا ہوگا، اس کی برکت کتنی ہوگی. امام راضی فرماتے ہیں یہ فضیلت اس ایسی ہے، اس میں فاطمہ صدیق اکبر سے بھی افضل ہے، حضرت عمر سے بھی افضل ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہے، حضرت علی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ افضلیت سرکار کی وجہ سے ہے، کیونکہ عرش افضل ہے، اس زمین سرکار سے جڑی تو عرش سے افضل ہوگی، اور یہ سرکار سے جڑی نہیں، سرکار کی جان ہے. یہ منصب نہ ازواج مطہرات کو ملا، نہ صحابہ کو ملا، یہ فضیلت ایسی عظیم فضیلت تھی، اللہ اکبر، جس کی برکت سے یہ ہوا کہ الفاطمہ تو بزغت منی، فاطمہ میری جان ہے. ایسی فضیلت اس روح زمین پر کسی انسانیت کو نہیں ملی، کسی فرد انسانی کو ایسی فضیلت نہیں ملی جو خاتون جنت سلام اللہ علیہ. دربار فضیلت میں یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد آخر میں چلتے چلتے دو جملے حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پیش کروں، جو ہمارے محسن ہیں، بر صغیر کے عظیم محسنین میں سے، اہل سنت کے محسنین میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی میں رہتا تھا، اور دہلی کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہو اور کوئی غلط حرکت نہ ہوتی ہو. فرما ہم تین گھر سنی تھے، کیا کہتے ہیں، تین گھر سن، ہم حلیم بنائے، کھچڑا بنائے تو کہتے ہو گئے، شربت بنائے تو ہو گئے. میں نے کہا منہ لٹکا کر تم کچھ نہ ہوئے، ہم شربت بنا کر ہو گئے. منہ لٹکا کر تم کچھ نہ ہوئے، یہ حسین کی محبت میں ہو گئے. ہم نے کہا ایک ہوئے، حسینی ہوئے. یہ تو پکی بات ہے، یہ کہ حسینی ہو گئے. کوئی اپنے باپ کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے، یہ حسین کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں تو بات ہے کہ حسینی ہو گئے، حسینی تو ہو گئے، اس میں تو بات واضح ہے. شاہ عبد العزیز محبی صدر بھی کہتے ہیں کون، شاہ ولی اللہ کے بیٹے. اس وقت سارے سلسلہ حدیث کا سلسلہ ان پر جا کر بڑے صغیر میں ختم ہوتا ہے. فرماتے ہیں تین ہی گھر اہل سنت کے تھے، تو حضور آپ کیا کرتے تھے؟ مسجدوں کو تالا لگاتے تھے، کیونکہ پتا کیسے چلے گا سنی کون ہے شیعہ کون ہے. سنیت دیکھو آج سب سے سیکھنی ہے. میں اگر اعلی حضرت کا نام لیتا تو کوئی چڑھ جاتا، تو میں نے کہا شاہ عبد العزیز کا نام لے لیتا ہوں. شاہ عبد العزیز ملفوظ نہیں ہے، فتاوا ہے. ملفوظ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات لکھ دی، فتاوا ہے جو حکم دیا ہے، جو شریعت کا حکم بیان کیا ہے. فرمایا کہ جب یوم عاشور آتا ہے، شاہ عبد العزیز کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں بچوں کو داخل کرائے. میں نے کہا شاہ ولی اللہ کی طرح عقیدہ ہے پتا نہیں. میں نے کہا فرمایا اگر نام بزرگوں کا ہے تو کام بھی پھر بزرگوں والا ہونا چاہیے، پھر بچہ جائے تو واقعی میں حسینی بنے، پھر حب اہل بیت والا بنے. مجھے اکیڈمی سے اختلاف نہیں ہے، جس کا نام رکھا جائے اس کا کام بھی ہوا جائے، صرف نام لے کر چندہ نہ وصول کیا جائے. آؤ ولی اللہ خاندان کا عمل دیکھیں. حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی سدیل بھی کہتے ہیں کہ ہم تین گھر ہونے کے باوجود جب یوم عاشور آتا، جو آج کا دن، فرمایا فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز حسین پہ آتے. لفظ موجود ہے، ترجمہ بھی انہوں نے کیا، نیاز لکھا ہے، نیاز حسین تیار کرتا ہے. فرمایا نیاز حسین جب تیار ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت تک ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے. شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلی، دہلی کے اندر فرماتے ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے. جب ذکر حسین کی محفل ختم ہوتی ہے تو کھانا نہیں شروع ہوتا، سب کھڑے ہو کر شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام پھیرتے ہیں. شاہ صاحب میں قیامت کے دن آپ سے انشاءاللہ ملوں گا اور بتاؤں گا لوگوں نے آپ کا نام لے کر نبی کے سلام کے کھڑے ہونے کو حرام کہا ہے، اور آپ تو سرکار کے نواسے کے لیے کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں. آپ تو سرکار کے نواسے کے لیے کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ فقیر خود دس محرم کو نیاز بنانے کے بعد، ذکر حسین کرنے کے بعد قیام شہداء کربلا کرتا اور اس میں امام حسین کی منقبت کرتا. فرما ایک نکھرا ہوا سرور تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھا. فرما پھر دعا کی جاتی، فاتحہ پڑھا جاتا. میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ویب سائٹ پر ریلے بھی کیا جائے گا. ہر دوست کو اختلاف کی اجازت ہے، لیکن حق کے ساتھ، ثواب کے ساتھ کتاب کو دیکھ کر. فرمایا کہ پھر سلام ہوتا، سلام کے بعد فاتحہ ہوتا، اس کے بعد کہا جاتا کھاؤ کھاؤ صدقہ حسین ہے، کھاؤ نیاز حسین ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نیاز حسین کر کے سنی ہی رہے، تم ان کا نام لے کر نہیں کرتے، ہم نے لیا تو ہم چاہنے والے ہوئے، تم چاہنے والے ہیں. تو حضرات گرامی، اہل بیت پر فدا ہو جانا، اہل بیت پر قربان ہو جانا، اس گھرانے کے آداب بجا لانا، یہی سرکار کو مقصود ہے. آئیے پھر ذہنوں میں اپنی عبادتوں کو جمع کر لیجئے، ریاضتوں کو جمع کر لیجئے، سمجھیے کہ بس موت کا وقت قریب ہے اور ہم نے قبر میں اتر کر خدا کو جواب دینا ہے، اور خدا ہم سے پوچھے گا کہ کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا بدلہ دیا، محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا جزا دی، محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا ثمرہ دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے بڑی مشقت سے دین تمہیں پہنچایا، جتنا مجھے ستایا گیا میرے آقا کہتے ہیں اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا جتنا مجھے رشتوں کا تانا دے کر ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا، جتنا نفسیاتی طریقے سے مجھے تنگ کیا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن میں نے حق تم تک پہنچا دیا، حق تم تک پہنچا دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس مشقت پر، اس دینی کی تبلیغ پر کوئی احسان، کوئی اجر اور کوئی نام نہیں مانگتا. اگر پھر بھی دینا چاہتے ہو، ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، الا المودت فی القربہ، ہماری اولاد سے محبت، ہماری اولاد سے محبت. یا اللہ ہمیں اہل بیت کا احترام عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ کا احترام عطا فرما، یا اللہ ان کے دین متین پر ہمیں چلنے کا جذبہ عطا فرما. جتنے ہمارے بھائی مولا کریم یہاں پر موجود ہیں، مولا کریم یہاں پر جتنے مسلمان بھائی آئے جنہوں نے قیمتی وقت دیا، مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما. کوئی مولا کریم یہ نہ رہے کہ کتنی لمبی تقریر ہوئی، کیا ہوئی کیا ہوا، بس تھوڑی دیر بھی آئے ذکر حسین میں آئے، لمبا بھی بیٹھے ذکر حسین میں بیٹھے،
بعد میں نہ مرید بنانا تھا اور نہ کوئی ووٹ لینے تھے، ذکر حسین کر کے گھروں کو جانا تھا. یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے. نہ کسی کو ڈرانے کے لیے بات کی ہے، نہ کسی کو دھمکانے کے لیے بات کی ہے، بات کی ہے امام علی مقام کو راضی کرنے کے لیے. سننے والے بھی اسی نیت سے آئے ہیں، یہ گناہگار خاکسار بھی اسی غرض سے آیا ہے. مولا کریم اگر نیتوں میں فرق ہے تو تو جب بنجروں کو لالزار کر سکتا ہے تو ہمارے دکھاؤں کو اخلاص بھی بدل سکتا ہے. آئیے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بزرگوں کا طریقہ دعا یوم عاشورہ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اور اگر جو نہ پڑھ سکے وہ ایک دفعہ اہل بیت پاک اور صحابہ اکرام پر درود پڑھے اور آمین کی صداؤں کو بلند کرے، لیکن پڑھے درود ابراہیمی. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجا ولا منجا من الله الا الي. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها، واساله سلامة برحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. مولا کریم ایسا علم نہ دے جس میں نفع نہ ہو، مولا کریم ایسا دل نہ دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، مولا کریم ایسا نفس نہ دے جو کبھی بھرتا نہ ہو، مولا کریم ایسی دعا نہ دے جو تیری بارگاہ سے رد کی جاتی ہو. مولا کریم ہمارے محترم مہمان تشریف لائے، سید صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی آپ نے سنا نیکوکاروں کی نیکیاں اولادوں کو ملتی ہے. جگر گوشہ حضور مفتی اعظم پاکستان، حضور قبلہ مولانا محمد ریحان امجد صاحب، محترم دار المنجدیہ بھی موجود ہیں. مولا کریم ان کا آنا بھی قبول فرما، اور ان بزرگوں اور ان کے آبا و اجداد کی جو نیکیاں ہیں مولا کریم ان کی برکتوں سے ہم تمام گناہگاروں کی حاضری قبول فرما، ہم گناہگاروں کی حاضری قبول فرما. ہمیں خاندان رسول کے رشتے کا احترام کرنے کی توفیق عطا، خاندان رسول کے رشتے کا احترام کرنے کی توفیق عطا. سرکار نے فرمایا میں احترام چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں. مولا ہمیں اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا، ہمیں اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا. مولا کریم جو بیمار انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہے خیرات حسین کی برکت سے مولا کریم تمام کو شفا کامل عطا. مولا کریم جو ہمارے بھائی لا علاج مرضوں میں ہیں، مولا کریم یہ اہل بیت کا گھرانہ شفا خانہ ہے، مولا کریم اس شفا خانے کی برکت سے لا علاج مریضوں کو شفا کامل عطا، لا علاج مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہے مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں مولا کریم انہیں قرض سے سبک دوشی نصیب فرما. مولا کریم جو رزق کے لیے کوشاں ہیں، حلال رزق کے لیے کوشاں ہیں مولا کریم، خانوادہ اہل بیت کی برکت سے مولا کریم ان کے رزق حلال میں اور برکت عطا فرما، اور عزت عطا فرما. مولا کریم غیب سے کہیں بندشیں، کئی معاملات، کوئی رکاوٹیں اگر آڑ آ گئی ہے، کرب و بلا کا واسطہ مولا کریم، شہدائے کرب و بلا کا واسطہ مولا کریم، جس طرح وہاں پر انہوں نے مشکل کشائی فرمائی، ان کے چاہنے والوں کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، ان کے معاملات میں، ان کے کام میں، ان کے رزق حلال تجارت میں تمام رکاوٹوں کو علی مشکل کشا کی برکت سے دور اور رفع فرما، دور اور رفع فرما، دور اور رفع فرما. جو دعائیں کی اسے بھی قبول فرما، جو کرنی تھی اور ہمیں یاد نہ رہی لیکن یوم عاشور کے دن اگر وہ کر لی جاتی تو قبول ہو جاتی. مولا کریم یوم عاشور تو امام اعظم نے بھی منایا ہے، امام شافعی نے بھی منایا ہے، امام احمد نے بھی منایا ہے، امام مالک نے بھی منایا ہے، غوث اعظم نے بھی منایا ہے، غریب النواز نے بھی منایا ہے، بختیار کاکی نے بھی منایا ہے، شیخ الاسلام داتا علی حجویری نے بھی منایا ہے، بابا فرید نے بھی منایا ہے، بہاؤالدین زکریا نے بھی منایا ہے، حضور شیخ الاسلام رکن عالم نے بھی منایا ہے، حضور مولا اس روح زمین پر صالحین نے منایا ہے، ان کے بنانے کے تفیض جو دعائیں ان کی مستجاب ہوئی ہیں مولا کریم ہماری بھی کر لو.
وہ دعائیں جو ان کو پتا تھی کرنے کی وہ تو جانتا ہے، مولا اس کا حقدار ہمیں بھی بنا دے. آج اس نشست میں ایک دعا کرنی تھی جس سے تو راضی ہو جاتا، ہمیں علم نہیں، تجھے علم ہے. تو مولا تو جہاں سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا مجدہ دیتا ہے، سیدہ فاطمہ کی نالین کی برکت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، سیدنا حسین کی برکت سے وہ بھی عطا فرما دے، سیدنا امام حسن کی برکت سے وہ بھی عطا فرما دے. ہمارے دلوں سے کینہ نکال، ہمارے دلوں سے بغض نکال، ہمارے دلوں سے حسد نکال، ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا، تیرے محبوب کے صحابہ کی یاد کا، تیرے محبوب کے اہل بیت کی یاد کا یادگار اور مولا کریم گہوارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. بحق ایاک نعبد ویاک نستعین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرکار کے والدین، سرکار کی والدہ، سرکار کے جملہ سلسلے والے لوگ، اور بالخصوص سرکار کی اولاد کے سال ثواب کی نیت کرتے ہوئے اور ان کے مقدس چہروں کا، ان کے ناموں کا تصور کرتے ہوئے ایک دفعہ باواز بلند درود ابراہیمی پڑھیے. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجیے لا الہ